السلام علیکم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 16 سورہ مریم سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. سورہ مریم جو ہے مکی سورت ہے، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کا نام رحمان جو ہے یہ بار بار آئے گا، اور اگر آپ اس کی عربی کو پڑھیں تو آپ کو اس میں ایک خاص ردھم محسوس ہوتا ہے. تو سورہ مریم کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم قرآن کی ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے کہ جس کو اگر صحیح تلاوت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ دل پر بہت امپیکٹ کرتی ہے. حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا. بتا دیا گیا کہ دعا کے لیے جو ہے انسان کو دل ہی دل میں بھی پکارنا جائز ہے، بلند آواز میں بھی پکار سکتا ہے اپنے رب کو، تنہائی میں پکارے، اکیلے میں پکارے. یہاں انہوں نے لکھ دیا کیا، بتایا گیا کہ چپکے چپکے پکارا، ندا ان خفیہ. اور انسان دعا میں کوانٹٹی کی فکر نہ کرے، کوالٹی کی فکر کرے. دعا کی صفت بتائی جا رہی ہے ایک، کہ دعا کو انڈیویجولی بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، بلکہ دعا انڈیویجولی مانگی جائے تو اللہ زیادہ قربت سے سنتا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے آیت 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے کہا ہے کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں تو قریب ہی ہوں. تو دعا کی صفت بتا دی گئی کہ دعا کو کیسے پکارو، اللہ کو دل ہی دل میں بھی پکارو گے تو بھی اللہ سن لے گا. اللہ کو پریشرائز کرنے کی کوانٹٹی سے کوشش نہ کرو، اللہ دل کی کوالٹی دیکھتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. ہاں یہ ضرور بتایا گیا ہے احادیث کے اندر کہ اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا. تو غفلت کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم میکینیکل انداز میں بس دعا کو پڑھتے رہیں. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. انبیاء کی ایک لیگیسی آ رہی ہے، انبیاء کی وراثت آ رہی ہے. انبیاء کی وراثت آپ کو معلوم ہے کہ دولت نہیں ہوا کرتی تھی، خزانے نہیں ہوا کرتے تھے، علم ہوا کرتا تھا. اور انبیاء کی وراثت میں سے جو حصہ آپ کو اور مجھے ملا ہے وہ دعاؤں کی شکل میں ملا ہے، جو دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں انبیاء کی. تو قیمتی چیز کی طرف آپ کو اور مجھے اشارہ کیا گیا، جیسے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے اپنی کسی حاجت کے لیے، تم بھی مانگو دعا. ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل نے خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یہاں بھی کون سی میراث کی بات ہے؟ اسی میراث کی جو کہ نبوت کی میراث ہے، دولت کی بات نہیں ہے. انبیاء کی میراث ان کا علم ہوتا ہے، انبیاء کا ہیریٹیج ان کا علم ہوتا ہے. اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے تو راضی ہو جا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کے لیے دعائیں ضرور شامل رکھنی چاہیے، اپنی پرائیورٹی میں اس چیز کو بھی شامل رکھیں. اور دعا جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک عکس ہوتی ہے. ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کن چیز کی پرائیورٹیز ہیں. ہم صرف دنیا مانگتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہمارے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے. ہم اگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے، جو دنیا مل جاتی ہے تو خوش رہتے ہیں، نہیں ملتی تو بھی خوش رہتے ہیں. جواب دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو حکم آ گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف اولاد کی بشارت دی بلکہ ان کو بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا، بی غلامی نسمہ یحییٰ، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ یہی کانٹیکسٹ جو ہے پورے کا پورا آپ آل عمران میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی خاص چیز نہ تھا۔ یہاں بتا دیا گیا، اشارہ کیا کیا گیا کہ ہر نارمل بچے کا پیدا ہونا ہی اصل میں معجزہ ہے۔ اگر آپ پوری پریگنینسی کو دیکھیں اور آپ پورے ڈیلیوری کے پروسیجر کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نارمل بچے کا پیدا ہونا بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ اتنا کامنلی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں معجزہ نہیں لگ رہی ہوتی۔ زکریا علیہ السلام کو جب کنفیوژن ہوا، یقین نہیں آیا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ نے تو کہا کہ ایسا ہی ہوگا، زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا، یا تو خوشی کی حالت میں یقین نہیں آ رہا، یا ان کو ریسورسز جو ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہیں موافق نہیں لگ رہے کہ عمر بھی بڑی ہے، بیوی بانج ہے، اور کیسے یہ پورا ہوگا، کہیں یہ میری وشفل تھنکنگ تو نہیں ہے کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں، تو اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشی کا موقع آئے تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب ٹو کٹ اٹ شارٹ، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اے یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دی، ان سے کلام کیا، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، خذ الکتاب بالقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کو اپنے عمل میں لے آؤ۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا۔ بچپن سے مراد کیا ہے؟ مطلب جیسے ہی وہ بڑے ہوئے، میچور ہوئے، جیسے ہی ان کی پیوبرٹی شروع ہوئی تو ذرا سیریس قسم کے بچے تھے، وہ کھیلنے کودنے والے اس طرح کے بچے نہیں تھے، سیریس بچے تھے۔ حکم سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نافرمان تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایسے اوقات ہیں جو کہ انسان کے اوپر وحشت کے وقت ہوتے ہیں، ایک جو اس کا برتھ ایکسپیرینس ہے، بچے کے لیے بھی بڑا ٹف ایکسپیرینس ہوتا ہے، دوسرا موت کا ذکر کیا گیا و یوم یموت، اور تیسرا محشر کے دن کا ذکر کیا گیا جس دن کے انسان اٹھائے جائیں گے۔ تو تینوں بڑے وحشت کے وقت ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ان تینوں وحشت کے اوقات کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی ہے، ان کے اوپر یہ خوف طاری نہیں کرے گا ایسا وقت، اللہ نے ان کو سلیوٹ کیا ہے۔ دنیا میں کسی کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ویلیو ہے، کیا پروٹوکول مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اتنا بڑا آنر مل جائے اس کا کیا کام، اللہ نے اس پر سلامتی بھیجی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ کر بیٹھ گئی تھی، یعنی ہیکل میں جب تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 12 سے 13 سال کی تھی، بائبل میں آپ کو، بائبل کے مختلف ورژنز کے اندر آپ کو یہ بات ملتی ہے، تو ٹین ایج کی میں جو آ گئیں، سمجھ لیں 13 سال کی ہیں، ایک ٹین ایج بچی کے لیے مریم علیہ السلام کے اندر بہترین رول ماڈل موجود ہے۔ مریم علیہ السلام نے اپنے جسم کو، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنی فیکلٹیز کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے راستے میں استعمال کیا، اور ماحول جو ان کو ملا ہیکل کا وہ بھی بہت اچھا سینٹیفائڈ ماحول تھا، پیور ماحول تھا، تو ان کی خوبیوں کے اندر اللہ نے اور پروان چڑھایا۔ پردے ڈال کر چھپ کر بیٹھ گئی، مطلب وہ وہاں ہیکل میں رہ کر عبادت کیا کرتی تھیں، دنیا کے معاملات سے الگ تھیں۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو بھیجا، اور اس کے سامنے وہ ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم علیہ السلام میں کیونکہ تقویٰ تھا، حیا تھی، علم تھا، تو بتا دیا گیا کہ اب ان کا رسپانس آگے کیا ہوا۔ مریم یک یک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی بتا دیا گیا کہ انسان کی حیا جو ہے وہ اس کے کردار سے چھلکتی ہے، یعنی گھبرا گئیں, اس لیے کہ اکیلے رہا کرتی تھیں, وہاں باہر کے لوگ نہیں آیا کرتے تھے, صرف جو ان کے گارجین تھے وہی لوگ آیا کرتے تھے. جب انہوں نے کسی انسانی شکل میں ایک فرشتے کو دیکھا تو ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ فرشتہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. ان کو کیسے معلوم ہوا؟ ہم اتنا پریشان ہو جائیں کہ 12 سال کی بچی, 13 سال کی بچی کیسے بڑوں والی باتیں کر رہی ہے؟ علم جو ہے وہ انسان کے اندر میچورٹی لے کر آتا ہے. علم کا ایکسپوجر اگر انسان کو ہو جائے تو اس سے انسان کے کردار میں ڈیسنسی آنی چاہیے, نہ کہ انسان کے کردار کے اندر اس کی وجہ سے وہ ایک عجیب طرح کی جو ہے جس کو ہم فیمنیٹی کہتے ہیں وہ ہمیں حیا کا تماشا لگتا ہے کہ کسی مرد کو دیکھا کسی کمرے میں اپنے آ گئے تو ایک دم سے دوپٹہ مڑوڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ آنکھیں اپنی بٹر فلائی کی طرح چھپکا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے بات کروں, بات ہی نہیں کرنے آ رہی, ہکلا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, منہ سے جملے ہی نہیں ادا ہو رہے. یہ حیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. حیا کانفیڈینس لے کر آتی ہے, حیا انسان کے اندر ڈگنیٹی لے کر آتی ہے, اور حیا یہ بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان گفتگو کی جائے گی تو کس انداز میں اور کس سیریس طریقے سے اور کس ڈگنیفائڈ طریقے سے گفتگو کی جائے گی. تو ایک گریس کا, ڈگنیٹی کا اور کانفیڈینس کا کمبینیشن آپ کو مریم علیہ السلام میں نظر آئے گا, اور یہی اسلام جو ہمیں عورتوں کو سکھاتا ہے کہ عورت کے اندر حیا ہی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے. اس بیلنس کو یہاں دکھایا گیا. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت, اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. بیت اللحم مقام آتا ہے روایات کے اندر جہاں پر مریم علیہ السلام چلی گئی تھی اپنی پریگننسی میں. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. تو اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جب یہاں پر ذکر کیا گیا کہ پریگنینسی کے اندر ان کو پانی اور کھجوروں کا مشورہ دیا گیا, تو اگر کسی عورت کا لیبر شروع ہو جائیں یا لیبر کے دن آنے والے ہوں تو وہ بھی کھجور کا استعمال کر سکتی ہے, اس سے اس کے لیبر میں آسانی ہو جائے گی, فائدہ دے گی یہ چیز اس کو. یہ چیز جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بیت اللحم چلی جائیں اس علاقے میں, اور اس کے بعد وہاں پر اللہ نے ان کے لیے چشمہ روا کر دیا, اس کے مخالف آپ کو بائبل کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں کہ جوزف کارپینٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی جگہ پر چلی گئی تھی. اس چیز کا بالکل بھی ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملتا, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل دین کا حصہ نہیں ہیں. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی. اس دور میں روزے کی نظر ایسی مانی جاتی تھی کہ انسان کسی سے کلام نہیں کرتا تھا, جس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ رکھ لیا. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا ہی پاپ کر ڈالا, اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے سے منع کیا تھا تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. جب بچے کی طرف مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے اور ایک بچہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ دیکھ رہے ہیں بیئرلی اے ڈے اولڈ, 2-3 دن کا بچہ, اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کیا بات کریں. ایسے میں بچہ بول اٹھا اور بچے نے کیا کہا انی عبداللہ, اور یہ نہیں کہ توتلے انداز میں کہا, ہکلاتے ہوئے کہا, بالکل نارمل انداز میں جیسے بولا جاتا ہے ویسے کہا. اللہ کا معجزہ تھا جو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں, اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم کیا جب تک میں زندہ رہوں. کتنا بڑا یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے اتنا بڑا کلام کروایا. یہ پہلی تبلیغ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی. اگر ان کے دلوں میں ان کی فطرت سلامت ہوتی اور ان کے دلوں کے اندر ان کی زندہ روحیں ہوتی, اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار ہی کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو بنی اسرائیلیوں نے کیا وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. उन्होंने कहा क्या आगे, वह बर्रम बिवालिदती, और अपनी वालदा का मैं हक अदा करने वाला बनाया गया। आप देखें याहिया अलैहि सलाम के जिमन में आया था अपने वालिदैन का हक अदा करने वाला मुझे बनाया गया, यहाँ पर आया वह बर्रम बिवालिदती, इसलिए कि वालिद तो थे नहीं तो सिर्फ वालदा का जिक्र आया। मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया गया, यानी जब्बार और शकी वालदा से अच्छे सलूक के बाद जो बताया गया, इसका मतलब है कि मैं वालिदैन से बदसलूकी करने वाला जब्बार महरूम नहीं हूँ। बिला वजह मैं माँ बाप पर गुस्सा नहीं करता या माँ बाप के ऊपर मैं ताने और उनके ऊपर मैं क्रिटिसिज्म नहीं करता। जैसे यहाँ पर आया कि जो पहली तबलीग ईसा अलैहि सलाम ने की उसमें उन्होंने कहा कि मुझे वसीयत की गई है बिस सलाती व जकाती, नमाज की और जकात की। लेकिन आप देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर आज आपको नमाज और जकात नहीं मिलती, अब उनके अंदर ये चीज बाकी नहीं रही, इसलिए कि दीन डिस्टॉर्ट हो गया है। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ, जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। ये है ईसा इब्न मरियम और ये है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें ये लोग शक कर रहे हैं। कौल अल हक अल्लज़ी फीही यमतरून, ये अल्लाह का काम नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, पाक है वो जात, वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है हो जा और वो हो जाती है। बचपन ही से जैसे आपने मौजज़ा देखा था याहिया अलैहि सलाम का कि अल्लाह ताला ने मौजज़ाना पैदाइश उनकी की थी, ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश भी मौजज़ाना थी, लेकिन इनके साथ मामला यह था कि इनका मौजज़ा इसलिए दुनिया को बहुत प्रोमिनेंटली नजर आया क्योंकि इनके वालिद नहीं थे। और ईसा ने कहा था अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, बस तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधी राह है। मगर फिर मुख्तलिफ ग्रोह बहम इख्तलाफ करने लगे, सो जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए वह बड़ी तबाही का वक्त होगा, जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। उस रोज तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुबतला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे, उन्हें इस दिन से डराओ जबकि फैसला कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने बता दिया अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि इससे पहले कि तुम पर वो वक्त आ जाए अभी अपनी इसलाह कर लो, उस दिन डरने का कोई फायदा नहीं होगा। क़यामत के दिन का एक नाम आया है यहाँ पर आयत नंबर 39 में, वह अंजिर हूँ यौमल हसरती, क़यामत के दिन का एक नाम है और पछतावे के सिवा कोई चारा ना होगा। रिवायात में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है अहले जन्नत को और किसी चीज पर हसरत नहीं होगी सिवाय उन लम्हात के जो बगैर अल्लाह के जिक्र के गुजर गए, और अहले जहन्नम उनकी हसरतों का क्या हाल होगा जिसके दिन का नाम ही हसरत रख दिया गया, उनके सिर्फ और सिर्फ उस दिन रिग्रेट होंगे जो उनको अपने सामने नजर आ रहे होंगे। जन्नतियों का सिर्फ एक रिग्रेट होगा कि हमने जो वक्त अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजार दिया उसमें भी हम अल्लाह का जिक्र कर लेते, आखिरकार हम ही जमीन और उसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी तरफ ही पलटाए जाएंगे। वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, और इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो, बेशक वो एक रास्त बाज इंसान और एक नबी था। सिद्दीक मिजाज वाले इंसान जो होते हैं उनके अंदर सोच विचार का मादा काफी होता है, इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं। आप देखें कुरान में आप दो टर्म्स देखते हैं, यहाँ आया सिद्दीकन नबिया, नबी भी आता है कुरान में और रसूल भी आता है। नबी और रसूल का फर्क क्या होता है, नबी आम हुआ करते थे, रसूल खास किसी कौम की तरफ भेजे जाते थे, रसूलों को शरीयत दी जाती थी, रसूलों को अहकामात दिए जाते थे, रसूल कभी शहीद नहीं होते थे, जबकि अंबिया को बनी इसराइलियों ने खूब कत्ल किया। तो ये नबी और रसूल का बेसिक फर्क है। और यहाँ बता दिया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे नबी थे, अल्लाह ताला ने उनको सिद्दीक नबी बनाया था। ये जो रसूल मिजाज के लोग होते हैं इनके अंदर भाग दौड़ का मादा बड़ा होता है, आगे बढ़ कर काम करते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जिंदगी को देखें तो आपको उसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने का दोनों की क्वालिटीज मिलती हैं। सोच विचार भी बहुत किया करते थे, अपनी अकल को भी इस्तेमाल किया करते थे, फिरासत को भी इस्तेमाल किया करते थे और भागदौड़ भी बहुत किया करते थे। दीन के निफास के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरह से बहुत भागदौड़ की, तबलीग के मामले में बहुत भागदौड़ की। انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان کتنے آرام سے محبت سے بار بار اپنے باپ سے تبلیغ کے انداز میں بات کریں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، بہت ہی محبت کا جملہ ہے جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے، یعنی آپ جب بہت ہی محبت میں، بہت ہی لاڈ میں کسی کو پکاریں۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان بار بار یا ابتی آ رہے، آپ کے اور میرے لیے سبق کیا ہے کہ بزرگوں کو اگر نصیحت کرنی ہو تو یہاں سے آپ اور میں اپنے لیے گائیڈنس لے لیں۔ بزرگوں کو تبلیغ کرتے وقت ان کے عمر کا اور ان کے رشتے کا ہم ضرور خیال رکھیں، انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ ان تک بات پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں۔ یعنی بات بہت کڑوی کر رہے ہیں، بات بہت سچی کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے والد سے بات کا انداز ایسا ہے کہ تاکہ والد کو یہ نہ لگے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے۔ حق پر کمپرومائز نہیں کیا، حق کو ایز اٹ از پہنچا دیا، طریقہ با ادب رکھا۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ کیا تو باز نہ آئے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ ہوں گا۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ نہ بگڑے چاہے وقتی طور پر آپ کے رشتے دار آپ سے ناراض ہو جائیں، اس چیز کا مسلمان بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خون کے رشتے سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے رشتے کو بھول جاتے ہیں، ہم عقیدے اور کلمے کے رشتے کو بھول جاتے ہیں۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کے لیے آگے انعامات رکھے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے جن پر، ان کو اللہ سچی ناموری عطا کرتا ہے۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راست کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا آیا، انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا، یعنی جو وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے۔ اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا، یعنی اپنی ذات سے بھی کمٹمنٹ پوری کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ بھی پوری کرتے تھے، اور جو رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو بھی پوری کرتے تھے۔ ایک بات نبی اور رسول کے فرق میں اور دیکھ لیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی جنرل ٹرم ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کو خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے اور جس کو شریعت دے دی جائے، احکامات دے دیے جائیں، وہ نبی سے اپ گریڈ ہو کر رسول بن جاتا ہے۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ بائبل میں ان کا نام آپ کو ہنوک ملتا ہے، ایچ سے ہنوک۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی قرآن پڑھ کر رونے اور اس کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ اطاعت کی عاجزی کی الٹیمیٹ علامت ہے، اور اللہ کی آیات کے آگے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ میں آپ کی آیات کے آگے اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی عقل کو جھکا رہی ہوں، میرے ارادے، میرے جذبات، میری پلاننگ آپ کے سامنے بالکل سبمیشن کے ساتھ ہے۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی میرے دماغ کے اندر خیالات آئیں گے، انہی کو میں عمل میں لے کر آؤں گی. تو بتا دیا گیا انسان کا قرب اصل میں اپنے رب کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو جذباتی تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا. اور سجدے کے اندر جو ہے بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اور میں دن میں کم سے کم، رمضان میں تو ہم زیادہ ہی سجدے کرتے ہیں، عام روٹین میں ہم دن میں کم سے کم 34 ٹائمز سجدہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. اگر 17 رکعت فرائض کی پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے ہم کرتے ہیں، 34 سجدے ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں. سوچیں اگر ہر سجدہ ہم پورے شعور کے ساتھ کریں تو پورے شعور کے ساتھ ہم اتنی دفعہ اپنا تجدید ایمان کرتے ہیں کہ اللہ میری عقل آپ کے سامنے بالکل اس وقت سبمیشن کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا آتی ہے، اس میں آتا ہے ایک دعا کے اندر، ناسویاتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری پیشانی مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے ذہن کے خیالات آپ کی اطاعت میں ہیں، میرے ذہن میں آنے والے ارادے آپ کی شریعت کے انڈر ہوں گے. اس چیز کی طرف سجدہ جو ہے وہ علامت ظاہر کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس نے بتایا کہ انسان کی جتنی بھی تھنکنگ کیپیسٹی ہے وہ اس کے دماغ کے سارے فرنٹل لوب میں ہوتی ہے، اور ہمارا جو دماغ کا برین کا فرنٹل لوب ہے یہ بالکل فرنٹ کے پورشن میں ہوتا ہے. اور یہی چیز آپ اپنے پیشانی کو، جس کو آپ فور ہیڈ بولتے ہیں، اسی کو آپ نماز کے حالت میں، سجدے کی حالت میں زمین پر رکھتے ہیں. انتہائی علامت عاجزی کی جو اپنی عقل کو انسان اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. اور اس بات کی علامت، اللہ مجھے آپ کا حکم سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے میں اس پر عمل کروں گی. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے کیا کیا، ادا الصلاۃ و تبع الشہوات، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی. یعنی کیا کیا انہوں نے؟ دنیا کے اندر ہی مصروف ہو کر رہ گئے، رسولوں کی بات کا انکار کر دیا. بس قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے. ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درے پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے. ان کا رزق انہیں بے ہم صبح شام ملتا رہے گا. اور کیا سنیں گے؟ سلام علیکم، یہ سلامتی کی باتیں سنیں گے. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کس کے وراثت میں آئے گی؟ جو بھی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا، جو بھی اللہ کی خاطر ان کاموں کو انجام دے گا، جن کاموں کو انجام دینے کا چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، جو پرہیزگار رہا، جو متقی رہا، جس نے تقوی اختیار کیا. تو تقوی اختیار کرنے کے کئی انداز ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ نے احادیث میں بشارت دی ہے. مثال کے طور پر وضو کر کے تحیت الوضو پڑھنا، مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت جو ہیں وہ مسجد کے پڑھنا، تحیت المسجد پڑھنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو جلدی جلدی نماز نہ پڑھنا، اللہ تمہیں سب دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا تم نے سوچ سمجھ کر رب کے حکم پر عمل کیا اور کتنا بغیر سوچے سمجھے کیا، کتنا غافل دل کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کتنا بے غافل دل کے ساتھ پکارا. اللہ نے سب کاؤنٹ کر لیا، 100 دفعہ جھوٹ بولا یا 99 ٹائمز جھوٹ بولا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو نوٹ کر لیتا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں. اتنا زبردست رب ہے تو کیا کرو؟ فخر کے ساتھ اس کی عبادت کرو، بس تم اس کی بندگی کرو. فاعبدہ، فاعبد آیا ہے، جب تمہیں احساس ہو جائے اپنے رب کا، فاعبدہ، فوراً اس کی بندگی میں اپنے آپ کو جھکا دو، فوراً اس کے غلام بن جاؤ، فوراً ایڈمٹ کر لو کہ اللہ تو رب، میں تیرا بندہ. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی، ایک سکیپٹیکل انسان کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے اس سے مراد لی جاتی ہے پل صراط۔ ان منکم الا واردھا میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ پل صراط کی طرف جا رہی ہے، کہ پل صراط کے لیے آتا ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اہل ایمان گزرتے ہوئے کلمہ پڑھیں گے، اور کچھ اہل ایمان تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ اہل ایمان دعا کرتے ہوئے گزریں گے، ربی سلم ربی سلم ربی سلم۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے، اور جب انسان پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ ان کانٹوں سے زخمی ہو جائیں گے۔ جو پل صراط سے گزرے گا اس کو اس کانٹے کی چبھن چبھے گی اگر وہ گناہگار ہوگا، رب کا نافرمان ہوگا، اور جو نیک بندے ہوں گے وہ اپنے اعمال کی روشنی کی زیر سایہ جو ہیں اللہ کی رحمت کے زیر سایہ اس پل سے گزر جائیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ دنیا کا سامان ہم لے آتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سامان لا کر ہم خوشیاں سمیٹ لیں گے، اور یہ بالکل منافقوں کا انداز ہوتا تھا کہ ان کی ساری خوشیاں ان کی دنیا کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی تھیں اور اپنی دنیا کی بیسس کے اوپر جج کیا کرتے تھے کہ بتاؤ ہم میں بہتر کون ہے، ہمارا سامان دنیا بہتر ہے یا جس کی تم بات کر رہے ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کا سامان دنیا بہتر ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ دنیا کمپیٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت کو نہ بھولو، آخرت وہ جگہ ہے جس کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ جا کر دیکھ لو فرعون کے محل کو، ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے۔ دنیا میں اپنے گھروں کو سجانے میں ہم کہیں قرآن کو نگلیکٹ نہ کر دیں، شوہر اپنی بیویوں کو یا بیویاں اپنے شوہر کو کہیں کارپوریٹ لیڈر بنا کر صرف دنیا کمانے کے لیے استعمال نہ کر لیں، ایسی غفلت مجھے اور آپ کو قرآن سے دور نہ کر دے۔ اور کس کا جتھا کمزور، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ اس کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو مال کی طرح بڑھتی ہے، جیسے جیسے مال بڑھتا ہے ایسے بھی ہدایت بھی بڑھتی ہے، جس طرح آپ مال کو آگے نہ ارن کریں اور جو کمایا ہوا مال ہے اسی کو استعمال کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے نا کہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ ہدایت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، اگر آپ نے ہدایت کو اور نہیں بڑھایا اور نہیں بڑھایا اور نہیں بڑھایا اور جو ہدایت آپ کے پاس تھی بس آپ اسی کے مطابق عمل کرتے رہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہدایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے حساب سے بہتر ہیں۔ اگر سجانا ہی ہے تو اپنی نمازوں کو سجاؤ، سجانا ہی ہے تو اپنے روزوں کو سجاؤ، سجانا ہی ہے تو اپنے قرآن کی تلاوت کو سجاؤ اور اپنے ایمان کو سجاؤ۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے، ہم اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں اور ان کے لیے باعث اور بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، کوئی پشتبان نہ ہوگا، یعنی کوئی باعث عزت نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جنہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حضور جب آپ اور میں پیش ہوں گے تو کیا حالت ہوگی ایک متقی انسان کی۔ ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ، صرف اس مٹی سے بنے ہوئے ایک گھر کو، اینٹوں سے بنے ہوئے ایک گھر کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، ہمارے ایموشنز کا کیا حال ہوتا ہے جب کبھی آپ یہ آیت پڑھیں کہ جب اللہ کے بندوں کو مہمان کے طور پر رحمان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو امیجن کر لیا کریں کہ جب کعبہ کو دیکھ کر میرے آنسو نہیں تھمتے تو رب العزت کو دیکھ کر میرا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس لذت سے آشنا کرے اور اللہ ہمیں اس لذت کے ساتھ جو ہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ تو کیا ضرورت ہے میں اور آپ دنیا کے پیچھے لگ کے اپنے رب کے کاموں سے انکار کر دیں؟ جس رب نے آپ کی اور میرے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن جنتوں میں جا کر اصل سکون مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے۔ ہم دنیا میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ لذت کے لیے۔ کسی نے کہا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ تو اگر میں اور آپ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی رب کے احکامات کو، رحمان کے احکامات کو ٹھکراتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یوم الحسرتہ کے والے دن میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے اس وقت کو سوچ سوچ کر حسرت کر رہے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتحر الجبال حدا، قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مشرکین نے مکہ یا مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں، ایسے ہی اللہ کا غضب بھڑکتا ہے جب کسی کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اللہ کو کسی کی نسبت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں عیسائیوں کے اوپر اللہ کا خاص جو ہے غضب بھڑک رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے، اللہ غضب بھڑکا سکتا ہے۔ آپ اور میں جا کر عیسائیوں کے اوپر غصہ نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ کام کیا، اب دیکھنا تمہارے اوپر کیا عذاب آئیں گے۔ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ تبلیغ کرتے جانا، سمجھاتے جانا، کہتے جانا، بتاتے جانا۔ اور تبلیغ کیسے کی جاتی ہے؟ ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے، والموعظۃ حسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب قرآن میں اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اب جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ جہاں اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے وہاں وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر جہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے عیسائیوں کے اوپر اپنے غضب کا اظہار کیا، اب جو مبلغ ہے وہ عیسائیوں کے اوپر جو ہے اپنے غضب کا اظہار شروع کر دے۔ نہیں، آپ کا اور میرا یہ کام نہیں ہے۔ یہ غصہ، یہ غضب اللہ کو سوٹ کرتا ہے۔ آپ نے اور میں نے تو تبلیغ کرنی ہے۔ آپ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، تو آپ نے اس کو مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں ٹھہروایا تھا، اور وہیں اسی مسجد نبوی میں رہ کر انہوں نے اپنی جو بھی عبادت کی ہوگی عیسائیوں نے کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر نہیں سنائی کہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو تبلیغ کرنی ہے، اور جس نے تبلیغ کرنی ہے اس کو واعظ کرنا ہوگا، اچھی نصیحت کرنی ہوگی، بھلی نصیحت کرنی ہوگی۔ تو جب ہم عیسائیوں کے ساتھ غضب اور غصے کا اظہار نہیں کر سکتے تبلیغ کرتے ہوئے، تو یہ بتائیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو کہ غیر اسلامی رسومات میں انوالو ہوں، جو بدعات میں انوالو ہوں، جو اللہ کی نافرمانیوں میں انوالو ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوں، ہم ان کے ساتھ غصہ کر سکتے ہیں؟ غصہ کرنے کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے یا تو ان کی کمپنی سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے، یا ہم نے محبت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا ہے، حکمت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ بالکل وہی طریقہ اپنے ذہن میں لے آئیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں یا ابتی کہہ کر۔ تو یہ اللہ کو زیبا ہے، یہ اللہ کو سوٹ کرتا ہے کہ اللہ جہاں جہاں قرآن میں غضب کا اظہار کر رہا ہے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آخرت کا محاسبہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے آ کر اکیلے اکیلے دینا ہوگا، ایک ایک امت سے کلیکٹو حساب ہوگا، ایک ایک امت کے فرض سے کلیکٹو حساب ہوگا۔ تو عارضی عافیت اگر میں اور آپ اس دنیا میں اپنی رکھنے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے کہ نہیں نہیں آج دین پر عمل نہیں کرو، عافیت اسی میں ہے کہ سب خاندان مل جل کر رہے، سب ایک ہی فریکوینسی پر رہیں۔ اس عارضی عافیت کو اگر آپ نے اور میں نے قائم رکھا، اور وہ جو آنے والا جہان میرے اور آپ کے لیے تیار ہے جس میں آپ کو اور مجھے اکیلے اکیلے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو سوچ لیں کہ میں اور آپ اللہ کو کیا ایکسکیوز پھر اس دن دیں گے۔ اس دن میری اور آپ کی عقلیں کام نہ کریں گی، اس دن احساس ہوگا کہ ہم نے غلط سودا کیا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کے اندر منادی کر دیتے ہیں، یعنی آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور پھر وہ جو منادی ہوتی ہے سب آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمان والے زمین والوں میں منادی کر دیتے ہیں، اور پھر زمین والے شخص جو ہیں اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جس سے رب محبت کرنے لگ جاتا ہے اس سے انسان بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے چرند پرند بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو تو بننا ہے ان ایمان والوں میں جو اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ بس اے نبی، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرموں کو ڈرا دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے؟ کہیں تمہیں اتنی بڑی بڑی سپر پاورز جو تباہ کر دی گئیں ان کی کوئی آواز آتی ہے؟ خاموشی، ریونس، کھنڈرات۔ آپ کھنڈرات میں جائیں تو دیکھیں کیا خاموشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی، یہ جو آپ کے ادھر کراچی کے اندر ہی ایک وہ جگہ ہے، شاید مکلی کا قبرستان ہے جس جگہ پر، اس کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ انہوں نے پرانے کچھ قبریں ہیں، وہ جگہ ایسی بنی ہوئی ہے، آپ وہاں جائیں، ایک خاموشی کا عالم ہے۔ آپ روبنس کے اندر جائیں، آپ موئنجو دوڑو چلی جائیں، آپ کو ایک خاموشی کا عالم نظر آئے گا۔ اور ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم پکنک منانے جاتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب کسی ایسی بستی سے گزرو جہاں پر عذاب ہو چکا، گزر چکا، تو وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ اور عبرت کے ساتھ گزرو، آنکھوں میں آنسو لے کر گزرو۔ سورۃ طہٰ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں آپ کو خشیت اور خوف کا ذکر بہت ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر آپ کو ملے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہٰ، یہ وہی سورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا۔ طہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل کیا ہے، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یخشا کا لفظ دوسری آپ کو آیت میں ہی، تیسری آیت میں ہی نظر آ گیا۔ یخشا کا لفظ آپ کو اس صورت میں بہت ملے گا، خوف۔ اور یہاں پر کس خوف کی بات ہے؟ یہاں پر ایک ایسے خوف کی بات ہے جو خوف آپ کو عمل میں دوڑا دے۔ یاد ہے ہم نے تقویٰ کی ڈیفینیشن میں اس خوف کا ذکر کیا تھا، التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، ایسا خوف جو آپ کو عمل میں دوڑا دے، جو آپ کو لتھارجک نہ کرے، اس خوف کا ذکر ہے۔ یہ جو فینٹم فیئرز ہوتے ہیں یہ انسان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسا خوف جو ریئل خوف ہو، ریئل فیئر ہو، اور آپ کو اور مجھے عمل میں آگے لے کر لے آئے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیجنری فیئر اختیار کرتے ہیں، پہلے ہارر موویز دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں رات میں اکیلے نہیں سو سکتی، میں اکیلے کمرے میں نہیں رہ سکتی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس خوف کی بات نہیں ہے، یہ تو ایسا خوف ہے جو ہم نے خود امیجن کر لیا ہے۔ اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے حساب سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، جس کے عدل سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، جس کے حساب سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، ایسا خوف جو آپ کو اور مجھے عمل میں دوڑا دے گا، ایسا خوف جو آپ کو اور مجھے پریکاشنری سٹیپ لینے کے لیے مجبور کر دے گا. تو اللہ نے کہا ہے یہ قرآن انسان کے لیے ایسا ریمائنڈر ہے، اس کو ایسا خوف دلاتا ہے کہ انسان عمل پر دوڑ پڑتا ہے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. بتا دیا گیا اللہ کی اونرشپ ہر چیز میں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، عربی زبان میں یہ ما استعمال ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، جاندار ہو یا بے جان ہو. جب عربی میں من آتا ہے وہ صرف جاندار کے لیے آتا ہے، ما جب آتا ہے تو چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ہر چیز کے لیے آتا ہے. اللہ نے کہا لہو ما فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، و ما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. زمین اور آسمان کے درمیان میں کون ہے؟ میں، ہم انسان زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں. اللہ نے کہا کہ سب کے سب اللہ کی ہی اونرشپ کے اندر ہیں. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کے لیے بہترین نام ہے. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. انی آنستو نارا. آپ دیکھیں اس کے اندر بڑا سبق ہے ہمارے لیے. آپ کسی اندھیری جگہ پر جا رہے ہوں، پچ ڈارک ہو، چار پانچ لوگ ہیں، آٹھ دس لوگ ہیں، اور ایسے اندھیری جگہ پر ایک دم سے سپلیش آف لائٹ ہوتا ہے تو چانسز کیا ہوتے ہیں کہ وہ سپلیش آف لائٹ سبھی کو نظر آئے گا، چاہے آپ کی ڈائریکشن کدھر بھی چہرے کی ہو. آپ کی ڈائریکشن چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، اگر بالکل پچ ڈارک کے اندر ایک سپلیش آف لائٹ بھی ہوتا ہے تو سبھی کو نظر آتا ہے. اللہ کی شان، یہ سپلیش آف لائٹ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا. انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے بھی دیکھا جو میں نے دیکھا، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. تو قرآن نے لمبے قصے کو اس مختصر الفاظ میں بیان کر دیا، چند الفاظ میں بیان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یعنی کہ رات تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا بالکل، راستے کی ڈائریکشن ان کو نہیں مل رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنی فیملی سے یہ بات کہی. اور یہ قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا، یعنی مجھے بات کرنے کا بہترین انداز دیا گیا ہے. میں بڑی بڑی باتوں کو کم الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، میں دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں. تو یہاں پر قرآن کا بھی آپ کو وہی انداز نظر آ رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی رولر کوسٹر کا علم ہی ہے کہ انہوں نے آنکھ اپنی کھولی مصر کے اندر، مصر میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیلی کے گھروں میں سے ایک گھر میں، پھر انہوں نے شہزادے کی طرح فرعون کے محل میں اپنی جو تھی جوانی گزاری، اس کے بعد وہاں ان سے ایک قبطی کا مرڈر ہو گیا. تو مصر چھوڑ کر، اس گلڈ کی وجہ سے کہ کہیں فرعونی مجھے پکڑ کر مار نہ دیں یا جیل میں نہ ڈال دیں، مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے. اور پھر مدین میں ان کی شادی ہوئی، وہاں ان کے بیوی بچے تھے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اب یہ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں، اس وقت کی بات ہے. اب جب یہ اس جگہ گئے جہاں سے ان کو پتہ چلا تھا کہ کوئی روشنی آئی ہے، وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ. اب ان کو کیا معلوم تھا کہ جس جگہ یہ پہنچ رہے ہیں اندھیری رات صحرا، اور وہاں کوئی ان کو ان کے نام سے پکارے گا؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس توا میں ہے، میں نے تجھے تو چن لیا ہے. اللہ نے کہا وَأَنَخْتَرْتُكْ، میں نے تجھے خاص طور پر چن لیا ہے. اللہ نے موسیٰ کو چن لیا. آپ کو رشک آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، مجھے اپنے دین کے کام کے لیے سلیکٹ کر لے. اور جو دین کے کام کے لیے سلیکٹ ہو جائیں، ان کی پہلی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، سنو غور سے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس پہلے سٹیپ پہ کامیاب کر دے، میں بھی قرآن کو غور سے سنوں. اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو تم پر وحی کیا جا رہا ہے وہ غور سے سنو. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی تک شاید شاکنگ پیریڈ تھا کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کرایا, اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, فاعبدنی, پس تم میری بندگی کرو, واقم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ تم کس لیے نماز قائم کرو, میری یاد کے لیے. اور پہلی عبادت جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کے اندر, وہ آپ کو نماز نظر آ رہی ہے. ابھی آپ نے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہے, کریڈل میں وہ بولے تھے انی عبداللہ, اور انہوں نے کیا کہا تھا, اوصانی الصلاۃ, مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے. تو یہ نماز آپ کو تمام شریعتوں کے اندر ملتی ہے, کسی نہ کسی فارم میں تمام شریعتوں کے اندر نماز موجود رہی, تمام انبیاء کو اسی طرح دی گئی. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے, میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے, بس کوئی ایسا شخص اس پر ایمان نہیں لاتا اور جو اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا تو اس کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے, ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یعنی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جو ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں. اے موسیٰ, یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ پوچھ رہا ہے, کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہنا چاہیے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے, اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, اللہ آپ کو زیادہ بہتر علم ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ یہ میری لاٹھی ہے, اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام ہیں. اللہ نے یہ پوچھا تھا اس سے کیا کرتے ہو؟ اللہ نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ کیوں انہوں نے آگے اس کو ڈیفائن کیا؟ اسکالرز اس کے لیے بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے, تو انہوں نے اپنی اس گفتگو کو پرولونگ کرنے کے لیے اپنے عصا کی کوالٹیز بتانا شروع کر دیں. اس لیے کہ جب کسی آپ اپنی پسندیدہ شخصیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ ملاقات لمبی سے لمبی ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے نہیں پوچھا تھا کہ اس سے تم کیا کرتے ہو, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں اس سے یہ کام لیتا ہوں. فرمایا, اللہ نے کہا, موسیٰ کیا کرو اس کو؟ القیہا یا موسیٰ, موسیٰ اسے پھینک دو. معلوم ہوا کہ نماز کے بعد جو پہلی چیز آپ کو اور مجھے سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ اطاعت. پہلے نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے, اس کے بعد کیا کرو؟ جس چیز کو چھوڑنے کا میں کہوں اس چیز کو چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں نہیں میں گر جاؤں گا, نہیں نہیں بڑے کام کی چیز ہے. کیوں؟ آپ پہلے بتائیں, آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں اس کو پھینکنے کے لیے؟ پہلے میں اپنی فیملی والوں سے پوچھ لوں میں سے پھینکوں یا میرے کام کی بھی کوئی چیز ہے. ہم ہوتے تو اتنے سوال کرتے کہ ہم شرمندہ ہو کے پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ہم کلام بھی نہ ہو پاتے. انہوں نے کیا کیا؟ اس نے پھینک دیا, اور جب انہوں نے پھینکا تو وہ یکا یک ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. یہ ہے توکل انسان کا. توکل یہ ہے کہ انسان اپنے اسباب کی حقیقت کو جان لے. جب اللہ اسباب اختیار کرنے کا کہے تو اللہ کے ذریعے اللہ کی مدد سے اسباب اختیار کیے جائیں. اور یہ یاد رکھے, انسان کے اسباب کے اندر برکت صرف اور صرف اللہ ڈالتا ہے. اللہ نے کہا اسا پھینک دے تو پھینک دیا, نہ پھینکتے تو کیا ہوتا؟ سانپ بن کر کاٹ لیتا ان کو, ان کا نقصان ہو جاتا. تو جو کام اللہ نے چھوڑنے کے کہے ہیں, چاہے اس کی لاجک آپ کو اور مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے, اس کے چھوڑنے میں آپ کا اور میرا فائدہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا فرعون کے پاس, مجھے اور آپ کو قرآن میں اپنی نشانیاں دکھا کر اللہ کہاں بھیجتا ہے؟ ہمارے گھر والوں کی طرف. بالکل جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. اب جاؤ اور اب جو تم نے قرآن کے ذریعے اللہ کی نشانیاں دیکھ لی ہیں, جا کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ, ان کو بھی ایمان لانے کی دعوت دو. اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے. تو دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ وہی اطاعت کا جذبہ رکھنا ہے جو اطاعت کا جذبہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا. موسیٰ نے عرض کیا, اور یہ کون تھا فرعون؟ آپ کو یاد ہے نا, فرعون جس کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ فرعون ان کو پکڑ کر جیل میں بند نہ کر دے, ان پر مقدمہ نہ کر دے, ان پر عدالت کھڑی نہ کر دے, اسی کے ڈر سے تو یہ مدین گئے تھے مصر چھوڑ کر. اور اللہ کی شان اللہ ان کو دوبارہ اس کے پاس بھیج رہے ہیں, نہ صرف اس کے پاس بھیج رہے ہیں بلکہ اس کے عین دربار کے اندر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس کے اندر, اس سے بات کر کے آؤ, اسے تبلیغ کر کے آؤ. موسیٰ نے عرض کیا, پروردگار میرا سینہ کھول دے. وہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں, قال رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, یعنی جو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں میں اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لوں, اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. ویسر لی امری, اللہ آپ ہی میرے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں, میرے اندر اپنی اطاعت کا اللہ شوق پیدا کر دیں. اللہ تو مجھے چیزیں بظاہر مشکل نظر آ رہی ہیں, ان چیزوں کو میرے لیے آسان کر دیں. آسانی یاد رکھیں کہاں ہوتی ہے, آسانی انسان کے دل کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے. جب دل کو چیز آسان لگنے لگ جاتی ہے تو انسان بڑے بڑے اس کے کام کر جاتا ہے قربانی کے, جو اس کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کی رضا کی وجہ سے, اپنے عشق اور محبت کی وجہ سے آگ میں کود پڑے تھے. ورنہ اگر عقل کی بات مانتے تو عقل کہتی یہ کون سی طریقہ ہے, آگ میں تم کود گئے تو تم تو مر جاؤ گے, تو پیچھے تمہاری خاندان والوں کو اور تمہارے قبیلے والوں کو اور تمہاری قوم کو تبلیغ کون کرے گا. تو عقل تو یہ شعور دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو. عشق, اللہ سے محبت اور دل قربانی دینے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. پھر کیا کہا, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ سلجھا دے. کس لیے, یفقہ قولی, تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے, ہارون جو میرا بھائی ہے. وزیر ایسے انسان کے لیے آتا ہے عربی زبان میں, ایسا انسان جو آپ کا زمینی بوجھ بانٹ لے, یعنی دنیا میں آپ کی ذمہ داری کو بانٹ لے, شیئر کر لے. آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وزیر کا, وزیر دنیا ہی میں وہ جو آپ کی ریسپانسبلٹیز کو شیئر کرے آپ کے ساتھ, یا آپ کے کام میں آپ کا مددگار ہو جائے, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر, اس کو میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. یعنی اللہ کو بڑا کرنے کی جو باغ دوڑ ہو رہی ہے, اس میں ہم اللہ آپ کی ہی بات کو اعلیٰ کریں, آپ کی ہی بات کو اوپر رکھیں, آپ کے کلام کو آگے سے آگے پھیلائیں. اس کا مطلب ہے چرچا کرنے کا, کہ اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر کے آپ کی جو حلال چیزیں ہیں ان کو لوگوں میں پروموٹ کریں, جو حرام چیزیں ہیں اسے لوگوں کو روکیں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا, دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ, ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دی. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے, دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. آپ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا ماں کا, لیکن ماں نے یہ کام کیوں کیا, بچے کو دریا میں کیوں بہایا, اس کو ایک ورسٹ ڈیتھ سے بچانے کے لیے. اس لیے کہ گھر میں رکھتی تو فرعونی آ کر ان کے بچے کو قتل کر دیتے. پھر اللہ نے کیا کہا, آپ کو وہ سارا واقعہ معلوم ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی باسکٹ جو ہے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی تھی. آگے سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا. اب جب وہاں پر یہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام, تو آپ کو پتا ہے ساری کہانی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بلک بلک کر رونے لگے. اللہ نے کیا کہا, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. اس کے لٹرل میننگز ہوتے ہیں کہ میں نے تم پر محبت اسپرے کر دی, اگر ہم عربی کے کلوز کلوز مفہوم کے جائیں. اللہ نے کیا کہا, اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے اپنی طرف سے محبت انڈیل دی. آپ کو قرآن میں تقریباً اراؤنڈ 11 ٹائمز حب کا لفظ ملتا ہے, حب بھی محبت کو کہتے ہیں, لیکن یہ جو محبتن آیا ہے, محبہ, یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. یہ صرف یہاں اس کانٹیکسٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. حب ہوتا ہے ٹو وے محبت, حب ہوتا ہے ٹو وے محبت, جو ہا کی پیش کے ساتھ ہوتی ہے. حب ٹو وے محبت, جہاں قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا اشد حب للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. حب ہوتی ہے ٹو وے محبت, محبتن ون وے محبت, یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اس کو موسیٰ علیہ السلام پر پیار آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ انڈیل دی محبت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, تاکہ جب یہ محل میں روئیں تو فرعون کو غصہ نہ آئے, اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ موسیٰ علیہ السلام پر رہی. یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی, پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے, اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے. فرجعناک الی امک کی تقر عینھا, اور وہ رنجیدہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ اولاد جب ماں باپ کے پاس ہوتی ہے تو ماں باپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں, ماں باپ کی آنکھوں کو بھی سکون رہتا ہے. تقرہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا, اس کے لیے آپ سورہ فرقان میں بھی ایک محاورہ پڑھیں گی جو عربی کا آئے گا, قرۃ اعین. جیسے آپ نے کل ایک محاورہ پڑھا تھا جناح الذلی, ایسے ہی یہاں پر آیا ہے تقرہ, اس کے لیے محاورہ آتا ہے عربی زبان میں قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے تمہاری ماں کی آنکھوں ٹھنڈا کیا تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر, دیکھیں پہلے ذکر کیا بہن کا اور اس کے بعد ذکر کر دیا ماں کا, تو ان رشتوں کا کوالٹی بتا دی کہ یہ رشتے کیسے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعہ کیا تھا کہ جب ٹوکری بہہ رہی تھی, باسکٹ بہہ رہی تھی دریا کے اندر, تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ دریا کے ساتھ ساتھ جا کر دیکھ رہی تھی کہ یہ باسکٹ کہاں پہنچتی ہے. جب محل میں پہنچ گئی تو اس نے دیکھ لیا کہ اچھا محل میں پہنچ گئی ہے, اور پھر جب محل میں پہنچی اور اس کو پتا چلا کہ وہاں یہ بچہ بہت رو رہا ہے اور کسی بھی دائی سے یہ دودھ نہیں پی رہا, تو اس بہن نے جا کر کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت کا بتاؤں جس کے لیے یہ بچہ جو ہے خاموش ہو جائے گا اور اس کا دودھ اس کو راس آ جائے گا. پھر ماں کو بچی جو تھی, بہن جو تھی, وہ اسی محل میں لے کر آ گئی. تو اسکالرز نے یہاں پر یہ کہا کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ بھائیوں کو ماؤں سے جوڑنے والی ہوتی ہیں. یہ بھی بہنوں کی ایک کوالٹی ہے جو اس سے نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکرہ البنات, بیٹیوں کو ناپسندیدہ نہ کہو یا ان کو ناپسندیدہ نہ کرو. فإنہن مولیات, یعنی وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں. تو بہنوں کی یہاں پر خوبی بتائی گئی. اور یہ بھی یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, ہم نے تجھے اس پندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا, پھر اب ٹھیک وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ, میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. واستنعتک لنفسی, اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بنا لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو مختلف جگہوں کی گردش کرائی گئی تاکہ اللہ ان کا اسکل سیٹ ڈیولپ کرے, اللہ ان کو حکمت سکھائے, اللہ ان کو صبر کرنا سکھائے. آپ اور میں بھی قرآن کے سامنے جو یہاں آ کر سب بیٹھی ہیں, ہم سب مختلف بیک گراؤنڈ سے آ کر بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آئیں, جب قرآن سنیں, جب قرآن ان کے دل پر برسے, اپنے اپنے حساب سے خیر کو سمیٹیں اور اپنے اپنے حساب سے اس خیر کو آگے پہنچانے والے بن جائیں. اللہ نے آپ کو بھی چنا ہے, اپنے لیے بھی سمجھیں. جو اللہ نے موسیٰ کو کہا میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے اے موسیٰ, اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں سے لا کر قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے, تو میں اور آپ خود انڈیویجولی یہ بات سوچیں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. اگر اللہ نے مجھ سے کوئی کورس کروا لیا ہے تو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی کہا کہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ دل کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. لیکن ہم اپنی غفلت کا کیا کہیں کہ ہم دنیا کے خوفوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا خوف عمل پر دوڑا دے. ابھی اگر یہاں پر ایک چوہا آ جائے, اور جتنے بھی لوگ نیچے بیٹھے ہیں خاص طور پہ, جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ تو فوراً اپنے پاؤں اوپر کر لیں گے, اور جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو وہ کہیں گے ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہم بہت بہادر ہیں. آ گیا ہے چوہا, آ جائے, آ جاؤ چوہا, کوئی بات نہیں. یہ معاملہ ہے, دنیا میں معمولی معمولی چیزوں سے ڈرتے ہیں, اور جب رب کے کلام کی بات آتی ہے تو اتنے بڑے بڑے احکامات اور ان کی سزائیں سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی وعیدیں سنتے ہیں, اتنا جہنم کا ذکر سنتے ہیں اور ڈر نہیں لگتا. تو اللہ نے کہا کہ شاید یہ میرا کلام سنے اور اس کو ڈر لگے اور یہ نصیحت قبول کر لے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا اور ہم پر پل پڑے گا. اب ان کو ڈر لگ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو, کہ فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں, یہ تو رسول تھے, ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول انسان ہوتے ہیں, بشر ہوتے ہیں, روبوٹس نہیں ہوتے. بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان کو ڈر نہ لگے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. بہادری یہ ہے کہ انسان کو ڈر لگے اور پھر انسان فوراً اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ مجھے تو ڈر ہی نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر اپنے غصے کا اظہار کرے گا. فرمایا ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت ہے؟ اب فرعون نے کیا کیا، ایموشنل ٹاپک کو چھیڑ دیا۔ یعنی کیا کیا اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تک جو بڑے آرام سے تبلیغ کر رہے تھے، اس نے کہا، سوچا کہ ایسا سوال پوچھا جائے جس کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملے، اور جو دربار میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی فوراً خیال آئے کہ ہاں بھائی، جو ہمارے بزرگ گزر چکے، جو دنیا سے جا چکے، ان کے بارے میں کیا اپروچ ہے۔ تو ڈائریکٹ اس نے ایسا سوال کیا جس کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ ہے تبلیغ کی حکمت جو یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ ہر سوال کا جواب دینے کی زبردستی کوشش نہ کریں۔ جس چیز کا آپ کو علم ہے اس کا جواب دیں، جس چیز کا علم نہیں ہے کہہ دیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالیں، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اسی سے تم کو دوبارہ نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو اور خود بھی دیکھو اور لوگوں کو بھی دکھاؤ۔ تم جس زمین سے، مٹی سے تمہارا اوریجن ہوا ہے، اسی مٹی میں تم ڈیکمپوز ہوگے اور اسی مٹی سے تمہیں ڈی جنریٹ کر دیا جائے گا، دوبارہ اٹھا دیا جائے گا اسی مٹی سے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا، کھرے میدان میں آ جا۔ موسیٰ نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہو گئے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فاسق اور فاجر سے یہ کام لے لیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے کہ تم لوگوں کو اکٹھا کرو مصر کے، میں نے اپنے معجزے دکھانے، تو فرعون کبھی یہ کام نہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق اور فاجر سے بھی دین کا کام جو ہے وہ لے لیتا ہے اور ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناس کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں، اور کیا کریں، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ ان کے ذہن میں کیا خوف آیا، کہ تمہارا کلچر تباہ کر دیں گے، تمہارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارے جو اس وقت لیگیسی ہے اس کو تباہ کر دیں گے، یہ تمہارے کلچر کو ڈسٹرب کرنے آئے ہیں۔ تو ہر زوال زدہ قوم جو ہوتی ہے، یا شامت زدہ قوم جو ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ اس کا کلچر ہوتا ہے، اور کلچر ہی جو ہے وہ پھر انسان کو گناہوں کی طرف انوالو کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کلچر کی حفاظت کے لیے اپنے نارمز کو بدلنا نہیں چاہتے۔ تو ان کا بھی یہی ڈر تھا، ان کو یہی خیال تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہتے تھے، کیا تھا ان کے پاس، ایک عصا تھا اور ایک ان کا ہاتھ تھا جو چمکتا ہوا نکلتا تھا، بس اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں، اصل میں یہ خوف ان کو موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ خوف ان کو معجزات کا تھا، یہ خوف ان کو حق کا تھا۔ حق کے خوف نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، اور یہ حق جو ہے یہ ایک بینائن چیلنج دے دیتا ہے نا عمل کرنے والوں کو، چاہے وہ اس کو ظاہر کریں یا نہ ظاہر کریں، ریولوشن لے کر آ جاتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم آج کی زندگی میں اپلائی کریں کہ تمہارا طریقہ جو ہے بہترین زندگی کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، آپ دیکھیں آج 2 گز کا سکارف سر پر پہننا، کتنے ملک جو ہیں اس کے خلاف اس کو بین کرنے کے لیے لاز پاس کر رہے ہیں، کتنے جج اس کے خلاف جو ہیں وہ ڈیفنسو ہو کر لاز بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ ہمارا کلچر تباہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہمارے طریقے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بالکل یہی چیز آج کی زندگی پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ آج مسلمان عورت جو ہے اگر وہ اپنا سر کور کر رہی ہے تو مسئلہ ہو رہا ہے، اگر یونیورسٹی کے اندر لڑکیاں سر کور کر کے پہنچ رہی ہیں تو پرابلم ہو رہی ہے اور اس کے خلاف قانون پاس ہو رہے ہیں. اگر کسی ملک میں عورت نقاب کر کے چل رہی ہے تو اس کے اوپر ایشوز ہو رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کبھی کسی ملک کے پریزیڈنٹ نے دنیا بھر میں مسلمانوں کی نمازوں کے خلاف یا نماز پڑھنے کے بین کرنے کے لیے کوئی لا پاس کیا؟ نہیں کیا. روزہ نہ رکھنے کے لیے کوئی لا پاس کیا؟ نہیں کیا. جہاں جہاں عبادات سے نکل کر باہر بات آئے گی وہاں وہاں کفار کو آپ کا طریقہ اچھا نہیں لگے گا اور ان کو لگے گا کہ آپ کا ایک عمل بھی ایسا جو ہے جو اللہ کی اطاعت کا ہے ان کو لگے گا اس کی زد ان کے کلچر پر پڑ رہی ہے. اور یہی چیز اس وقت بھی نظر آئی اتنے ہزار سال پہلے بھی. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. وہی بات, ڈر لگے گا لیکن آپ کے عمل کا تقاضا یہ کہ اپنے ڈر پر قابو پا لیں اللہ کی مدد سے. ہم نے کہا مت ڈر, تو ہی غالب رہے گا. پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. جو کچھ یہ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے خواہ کسی شان سے آئیں. آخر کار یہی ہوا, سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. اللہ نے کیا کہا؟ سجدے میں گر نہیں گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, سجدے میں گرا دیے گئے. کس چیز نے ان کو گرایا؟ ان کے دلوں کے پلٹنے نے ان کو سجدے میں گرایا اور پکار اٹھے آمنا بی ربی موس. انہوں نے کیا کہا؟ قالو آمنا, ہم ایمان لائے بی ربی ہارون و موسا, ہارون اور موسا کے رب کے اوپر. اس لیے انہوں نے رب کو ڈکلیئر کیوں کیا کہ کس کے رب پر ایمان لائے؟ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا, رب الملک کہا کرتا تھا. تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم کس رب پر ایمان لائے ہیں؟ ہم ربی ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. اچھا, یو آر ناٹ ود اس, اٹ مینس یو آر اگینسٹ اس. بالکل یہی والی تھیوری. اچھا, اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں, پھر تمہیں پتا چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے. یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا. یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو فرعون کی تنقید سے اور تعریف سے بالکل غنی کر لیا. ان کی فکر ختم ہو گئی کہ فرعون ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, اور انہوں نے الٹا فرعون کو تبلیغ کر دی کہ ہم تو اب رب العزت پر ایمان لے آئے جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی, اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں, سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. کہتے ہیں دنیا متحرا ہے, میم توہارا, مختلف آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو ڈالتا ہے اور پھر لوگوں کو پاک کرتا ہے, پاک کر دیتی ہے جب اس کے ذریعے آزمائشیں آتی ہیں. جب اس پر صبر کیا جاتا ہے, جب اس میں آنے والی خطاؤں کے اینگل سے انسان اپنے معافی مانگ لیتا ہے, اللہ اپنے بندے کو پاک کر دیتا ہے. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے, تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. لیڈر کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا, ہدایت کا ماحول پیدا کرنا. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ خود بھی صحیح راہ پر آئیں, جو آپ کے انڈر لوگ آتے ہیں, جو آپ کے سپرویژن میں آتے ہیں, ان کو بھی آپ ہدایت پر لے کر آئیں اور آپ صحیح طرح سے لیڈر کا کام ادا کریں. آپ لیڈر کس پر ہیں؟ اپنی اولاد پر, اپنے گھر کے نوکروں پر آپ لیڈر ہیں,
ان کو راہ راست دکھائیں، خالی اپنی نمازیں نہ پڑھتے رہیں، ان کو بھی نماز اور روزہ پڑھنے کی تلقین کریں. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا پھر وہ گر کر ہی رہا. البتہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اللہ غفار ہے، الغفار، اللہ غفارن کس کے لیے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریٹڈ فارم آئی، اللہ غفور نہیں آیا، اللہ غفار آیا. بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. کس کے لیے؟ جو عمل میں دوڑ رہا ہوتا ہے اور کبھی غلطی سے اس کا پاؤں سلپ کر جاتا ہے. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا ان کو احکامات دینے کے لیے. میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کرنے میں جلدی کی تھی مگر اللہ کو پسند نہیں آیا. نیکی کے لیے بھی ٹھہراؤ ضروری ہے اور نیکی کے لیے بھی طریقہ ضروری ہے. جس طریقے سے نیکی کرنے کا کہا جائے اسی طریقے پر نیکی کی جائے تو اللہ کو پسند آتا ہے. فرمایا، اچھا تو سنو، ہم تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر اس سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارے رب نے ہم سے قرآن میں اچھے وعدے نہیں کیے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کے غضب ہی پر یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو، لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا. یعنی کیا ہوا؟ لیڈر کے پیچھے بغاوت ہو گئی. جب لوگوں میں انا ہوتی ہے تبھی لیڈر کے پیچھے بغاوت ہوتی ہے اور وہ لیڈر کی اطاعت نہیں کر سکتے. جب لوگ لیڈر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں تبھی لیڈر کی بات نہیں مانتے. اگر آج میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں اپنی ذاتوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بچڑے کی مورت بنا کر نکال لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا، ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے. یعنی انہوں نے ہارون علیہ السلام کو جو اپوائنٹ کر کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، یبنا امہ، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ رکھا. یعنی انہوں نے ریزن دیا کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور میں ان کو روک نہ سکا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ فما خطبک یا سامری؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول اللہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا. موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے پکارتے رہنا ہے، مجھے نہ چھونا. اس کو کوئی، اللہ تعالیٰ نے سکن ڈیزیز لگا دی تھی جس کی وجہ سے وہ پھر ان کے لوگوں میں سے نکل گیا تھا. اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزا ریزا کر کے دریا میں بہا دیں گے. آئی اتنا اینٹیک بچڑا اس کو جلا دیں گے؟ میوزیم میں نہیں رکھیں گے؟ یہ تو میوزیم میں رکھنے کی چیز تھی. میوزیم میں نہیں رکھا، اس کو جلا دیا، اس لیے کہ شرک کے اثرات جو ہیں ان کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ ہر چیز پر حاوی ہے اور اس کا علم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر آپ کی اور میرے لیے یہ سبق ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے سے کہ ہارون علیہ السلام نے بڑے ہونے کے باوجود حکمت کا مظاہرہ کیا۔ ہم عورتوں کو اپنے اندر برداشت، اپنے اندر صبر اور اپنے اندر حکمت اور بزرگی لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو جس عمر میں ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کی عمر مثال کے طور پر 30 سال ہو گئی ہے، اب آپ کے اندر عقل مندی، فراست، فار سائٹڈنیس اور بزرگی آنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مثال کے طور پر ہیں 50 کی اور لگتی 20 کی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں لگتی 20 کی ہوں تو میری حرکتیں بھی 20 والی ہو جائیں۔ ہوئی، آئی، آئے، کیا ہو گیا؟ جب آپ 50 سال کی عورت سے ایسے ایکسپیکٹ کریں گے، جب 50 سال کی عورت اس طرح کرے گی تو پھر یہ بتائیے کہ پھر اس کی بہو اس کی عزت کیسے کرے گی، اس کی بیٹی اس کا خیال کیسے رکھے گی، اس کی بیٹی کو لگے گا شاید میری چھوٹی بہن ہے، بڑی بہن بھی نہیں، اماں ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ چھوٹی بہن لگتی ہیں۔ تو اس چیز سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی عمر کے ساتھ انسان کو گرو کرنا چاہیے۔ جیسے انسان کی عمر بڑھے، اس کے اندر عقل اور شعور بڑھتا جانا چاہیے، معاملہ فہمی اس کے اندر بڑھتی جانی چاہیے۔ جیسے ہو سکتا ہے آج سے 5 سال پہلے میں لوگوں کو معاف نہیں کرتی تھی، لیکن اب 5 سال کے بعد میں میرے اندر کوئی فرق آنا چاہیے، میرے اندر کوئی اللہ کا خوف آنا چاہیے، چاہے میرے سامنے کوئی چھوٹا اللہ کی بات کو رکھے، میں غصہ نہ کروں بلکہ اس کی بات کو سنوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اے نبی، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا، اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل سے تم کوئی 10 دن گزارے ہوں گے تم نے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، 10 دن، 10 دن تھوڑی رہے ہو، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ مثال کے طور پر آج کیا ڈیٹ ہے، 4 تاریخ ہے، آج 3 ہے، 3rd July، آج 3rd July ہے، اگر آپ کو لگے، آپ کو پتا چلے کہ 14 July کو قیامت آ جائے گی، تو آپ کا اور میرا عمل آج سے کیا ویسا ہی ہوگا جیسا کل تھا اور صبح سے اب تک تھا، یا کچھ بدلے گا؟ بدلے گا نا۔ تو اس کی فکر کریں کہ میں نے اپنے عمل کی کتنی تیاری کی ہے، اس کی فکر نہ کریں کہ کس دن قیامت آئے گی۔ آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس دن قیامت میرے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ جب قیامت ایک دفعہ آ جائے گی، اس وقت تو بالکل ایسے لگے گا کہ ہم دنیا میں رہے ہی نہیں، کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا نہیں صرف 1 دن کی کچھ گھڑی ہم رہے ہیں، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے، اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ امیجن کریں، پوری انسانیت اکٹھی ہے، گرینڈ گیدرنگ، اور وسپرنگ کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئے گی، ہمسا وسپرنگ کو کہتے ہیں، وسپر کرنا، کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ کس وجہ سے؟ دہشت اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا۔ آپ اگر اس ماحول کو امیجن کریں تو آپ کے اوپر ابھی سے اس کا خوف طاری ہو سکتا ہے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کا اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ ٹیڑے ہونے سے بچ جائیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جائیں۔ بس بالا تر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سفیان الثوری کہا کرتے تھے، علم عمل کو پکارتا ہے، مگر جب جواب نہیں پاتا تو وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے، تو میں اور آپ نافع علم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اللہم انی اسألوک علما نافعا، اللہ ہمیں نافع علم دے، وہ علم جو ہمیں آج بھی فائدہ دے اور کل بھی فائدہ دے، وہ علم جو ہمیں زندگی میں بھی فائدہ دے، موت کے بعد بھی فائدہ دے، وہ علم جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ تو ہم ایسے علم سے ایسے علم کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ علماء علم کے درجے بتاتے ہیں کہ علم کے درجے کیا ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں، یعنی علم کون آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، اس کے مختلف لیول سکالرز بتاتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں خاموش رہنا سیکھنا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسری چیز ہے توجہ سے سننا، تیسری چیز ہے جو سنا اس کو یاد رکھنا، چوتھی چیز ہے جو معلوم ہو اس پر عمل کرنا، اور پانچویں چیز ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ یہی حقوق آپ کو قرآن کے حقوق کے اندر بھی ملتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حقوق کے اندر بھی مور اور لیس اسی طرح کے احکامات دیے ہیں۔ تو علم کا اضافہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کوشش کرے کہ جس طرح اپنی دولت کا اضافہ کرتا ہے، جس طرح اپنی ایکوائرڈ نالج کا اضافہ کرتا ہے، دنیاوی علم کا اضافہ کرتا ہے، اپنے ریویلڈ نالج کو بھی ساتھ ساتھ بڑھانے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ علم کی حفاظت عمل سے کی جاتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ بنیادی طور پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس آدم علیہ السلام کو کیا، علماء کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے خاندان والوں کو دین کا علم سکھانا۔ ہمارے مرد خود یہ کام نہیں کرتے، الٹا اگر بیویاں گھروں سے یہ کام کرنے کے لیے نکلیں تو ان کے بھی دامن پکڑ پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو گھروں میں بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو علم حاصل کرنے والا، عمل کرنے والا، اور اپنے گھر والوں کے لیے علم حاصل کرنے کا سامان پیدا کرنے والا بنائے۔ اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آزمائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ گناہوں میں شیطان جو ہے وہ سیکرٹلی ٹیمپٹ کرتا ہے، دل کے اندر آ کر انسویشنز ڈالتا ہے۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ ایک غلطی کا ریپرکشن کیا ہوا کہ ان کا لباس اتر گیا، تو انہوں نے فوراً ریئلائز کیا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی جو کی تھی، آدم نے فوراً اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگ گئے۔ یہ ہے انسان سلیم الفطرت، کہ جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے ایک تو فوراً پلٹتا ہے، دوسرا جہاں جسم کھلتا ہے وہاں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی درس سن کر آئے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہوا تھا انہوں نے، پھر کیا کیا انہوں نے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہمارا لباس ساتر ہوتا ہے، کیا ہمارا لباس ہمارے جسم کے ان قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ہمیں اپنا احساس اس بات کا رکھنا ہے کہ شیطان آپ کو اور مجھے، عورتوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پر فیشن کے نام پر اکساتا ہے، اور فیشن کے نام پر اکسا کر سب سے پہلے بے لباس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہدایت پر رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود راہ راست کھولتا چلا جائے گا۔ اور ہدایت، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو اور مجھے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مل جائے۔ اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کے ملک کے کانسٹیٹیوشن سے، یا آپ کو اپنی ہولی بک سے ملے گا؟ آپ کو اپنے ملک کی ہولی بک سے ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی شکل میں عطا کی ہے۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. اللہ نے کیا کہا, ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الٹیمیٹ ذکر, سب سے بڑا ذکر اللہ کا القرآن ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کیا ہے, شاہ سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ, یہ اللہ کا ذکر ہے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, لیکن اللہ کا سب سے بڑا ذکر, اکبر ذکر, الٹیمیٹ ذکر القرآن ہے. اللہ نے کہا جو قرآن سے منہ موڑے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا, اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی تو زندگیاں بہت خوشحال ہیں, تو یہ معیشتن دنکن کیسے ہو گئی زندگی؟ دنیا میں بہت نعمتیں ہوں گی, گھر میں بہت آسائشیں ہوں گی, گھر مال سے بھرا ہوا ہوگا, لیکن سکون نہیں ہوگا, خوشی نہیں ہوگی. وہ کسی نے کہا ہے نا, وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو ارن اے لیونگ بٹ ناٹ اے لائف. ہمارے ساتھ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے بہت کچھ جمع کر لیا, لیکن اب جمع کرنے کے بعد ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. بہت سی میڈیسنز آ گئیں, لیکن اب ہمارے پاس بہت سی بیماریوں کا علاج ہی نہیں ہے, ہر نئی بیماری آ جاتی ہے. تو معیشتن دنکن, کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں تنگی لے کر آ جائے گا. فینسیئر ہاؤس ہوں گے لیکن سکون نہیں ہوگا, فیملی نہیں ہوگی. بڑے بڑے گھر ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی فیملیز ہوں گی, ہر ایک ایک فرد اپنے اپنے کمرے میں. گھر میں چار لوگ رہتے ہیں, چاروں اپنے اپنے کمرے میں الگ الگ. تو یہ ہے معیشتن دنکن, بہت سامان جمع کر لیا لیکن چین نہیں ہے درمیان میں. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے, وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے اسے بھلا دیا تھا, ہم بھی آج تجھے اسی طرح بھلا رہے ہیں. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں, اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا, آدم علیہ السلام نے علم جو لیا تھا, علم کی وحی کی روشنی پہ اس پر عمل کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بہت سا نوازا, اللہ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا, اور اللہ انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے, دنیا نبھاؤ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ, دنیا انجوائے کرو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ, دنیا کی نعمتوں کو لگاؤ اللہ کی فرما برداری کے اندر. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فصبر علی ما یقولون, جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں اس پر صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی. کیوں؟ لعلک ترضی, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. کیوں؟ تسبیح تو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں تو کہنا چاہیے کہ شاید کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے کہا لعلک, شاید ہو سکتا ہے, ترضی, تم راضی ہو جاؤ. تو ذہن میں رکھیں کہ تسبیح کا فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے, تسبیح کا فائدہ انسان ہی کو ہوتا ہے. تسبیح ہماری نفسیاتی الجھنوں کا علاج ہے. جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کے نروز ریلیکس ہو جاتے ہیں. جب آپ تسبیح کرتے ہیں اور شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں. تو تسبیح کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے. اور انسان کس طرح سے اپنے سے راضی ہوگا؟ اس لیے کہ انسان اپنی روح کا حق ادا کرتا ہے تسبیح کر کے. جب انسان تسبیح کرتا ہے اپنے لیے نیکیاں لکھوا لیتا ہے, اپنے لیے اچھے آثار قیامت کے تک کے لیے اس کائنات پر چھوڑ رہا ہوتا ہے. اور جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا اور اس کو اس تسبیح کا اجر دیا جائے گا تو یہ یقیناً اس کے اپنے لیے فائدہ مند چیز ہوگی. اس لیے کہا گیا لعلک ترضی, کہ شاید کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو اور راضی ہو جاؤ. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے, اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یعنی کسی کا گھر دیکھ کر آؤ تو اس کو ڈسکس مت کرتے رہنا, منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ولا تمودن عینیک الی ما متعنا بہ, جو تم میں سے کسی کو دیا ہے اس پر اپنی آنکھیں لمبی نہ کرو. آپ سگنل پر کھڑی ہیں اور آپ کے برابر سے ایک لمبی سی گاڑی گزری اور آپ پورا اس کو دیکھتی رہتی ہیں, یہ ہے اپنی آنکھیں لمبی کرنا. کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزیکٹ محاورہ لکھا ہے یہاں پہ, آنکھیں لمبی کرنا. اور یہ مثال بالکل فٹ آتی ہے. آپ کہیں سے گزر رہی ہیں سڑک سے اور آپ نے دیکھا کسی کا لمبا سا گھر ہے, ختم ہونے میں نہیں آ رہا, آپ کی آنکھیں لمبی ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ, آنکھیں لمبی ہوتی ہیں, نگاہ کھچ رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. اللہ نے منع کر دیا اس کام سے. اب جب کبھی آئندہ آپ کے ساتھ ایسا ہو, اور ہوگا, ہم انسان ہیں, ہم انسانوں کے ساتھ دنیا کی محبت بھی ہے, دنیا کی شہوات بھی ہیں, دنیا کی ٹیمپٹیشنز بھی ہیں, ہوگا. جب ہو فوراً اپنی نگاہ پھیر کر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں اور تسبیح میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں. یا اگر آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ اس کو کہیں. دعا دے دیجئے اللہ برکت ڈالے ان کے لیے, اللہ ان کو ہدایت کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آنکھیں لمبی نہ کریں. آنکھیں لمبی کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے حسرت سے دیکھنا, حسرت سے نہ دیکھیں کسی دوسرے کی نعمت کو. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہیں, اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. جو لوگ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانے سے گھر میں کتنا سکون رہتا ہے. جب رزق حلال گھر میں آتا ہے تو بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں, الجھنیں بھی کم ہوتی ہیں, پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں. اور آپ میں سے جس جس نے اپنے گھروں کے اندر بچپن سے رزق حلال کی تکرار سنی ہے, اس نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال کی حفاظت بھی بہت کرتے ہیں. آپ کی چیزیں بہت کم کھوئیں گی, آپ کی چیزیں بہت کم جو ہیں چوری ہوں گی اللہ کی رحمت سے. وہ آزمائش آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن اللہ رزق حلال کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ نے کہا جو تمہیں دیا ہے, رزق حلال دیا ہے, اس پر قناعت کرو, اس پر کنٹینٹ رہو. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو اور میرا ذہن دنیا سے ہٹا کر اس چیز پر لے آتے ہیں, کرو کیا, یہ نہ کرو. تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو اور بس چھوڑ دیا, ویکیوم نہیں چھوڑا. جب اللہ کسی ایک کام سے منع کرتا ہے تو دو چار حکم دے دیتا ہے کہ اب یہ کام نہیں کر رہے ہو تو اب یہ کام کرو. اللہ نے کہا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دفعہ ایک نیریشن میں بتایا تھا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسروں کی نعمتوں پر اپنی آنکھیں لمبی نہ کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں, آرائش اور زیبائش کا دروازہ کھول دے گا, لیکن یہ امت کو فتنے میں ڈالنے کے لیے کھولا جائے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں تو اللہ نہ کرے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے میں ہم رب کے نافرمان بن رہے ہوں. بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. نمازوں کا خیال رکھیں, قرآن کا حق ادا کریں, زندگی میں قرآن کو اپنے جو ہیں شامل کریں. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, اللہ نے کہہ دیا, رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا, اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے, اے ہمارے پروردگار, تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد ان کے اندر بنو اسماعیل میں رسول بھیجا, اللہ نے ان پر حجت تمام کر دی تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے عرصے سے کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی رسول نہیں تھا, اللہ نے یہاں رسول بھیج دیا. کہتے کہ اے ہمارے پروردگار, تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے, بس منتظر رہو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمِنْ مَنِ اهْتَدَى, کون ہدایت پر چلنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پر چلنے والوں میں شامل فرمائے. اور یاد رکھیں, اللہ نے جو مجھے اور آپ کو دین دیا ہے اس میں ضروریات کے ساتھ ساتھ خواہشات کو پورا کرنے کی بھی بہت گنجائش ہے. تو دوسرے کی نعمت سے ہم نہ حسد کریں اور نہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پر ہم اپنے آپ کو پریشانی کا شکار کریں. پارا نمبر 17, سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے. اس میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر آتا ہے اور اسی مضمون پر پچھلی سورت ختم ہوئی ہے. اب انسان کی زندگی اور حساب کتاب پر جو معاملہ چلتا ہے اسی سے یہ بات شروع ہوگی کہ قیامت بھی آئے گی اور قیامت کے لیے انسان کو اپنی تیاری بھی کرنی ہے, اور قیامت کا معاملہ جو ہے اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا, اللہ کو سب لوگوں نے حساب دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. انسان کو ہوش ہی نہیں کہ اس نے حساب کتاب دینا ہے. انسان کے اوپر زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں, مختلف موقع آتے ہیں، مختلف سرکمسٹانسز آتے ہیں، لیکن انسان اپنے رب کی طرف نہ پلٹے ان حالات میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان حالات سے فائدہ نہ اٹھایا. قریب آ گیا وہ وقت، بس یہ قریب ہی آ لگا ہے، قیامت کا وقت بھی. ہمیں کیا معلوم ہو کہ کتنا قریب ہمارے آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ میں اور قیامت بالکل ایسے ہیں کہ جیسے یہ دو انگلیاں، بالکل اتنا قریب قیامت کا وقت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بھی 1450 سال ہو چکے ہیں. ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو باتکلب سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، لاحیت قلوبہم، ان کے دل کہیں اور ہی بزی ہیں، کھیل تماشے میں بزی ہیں. کھیل تماشے انتہائی سیریس لگتے ہیں اور حقیقت ان کے لیے کھیل بن کر رہ گئی ہے. کھیل تماشوں کی باتوں کے اندر ان کو قرآن سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، اسی میں بزی رہتے ہیں. گناہوں کا زہر زندگی میں جب اتنا بڑھ جائے کہ انسان کو حساب دینے کا بھی ہوش نہ رہے، تو انسان اپنی قبر سے اور انسان اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی قبر اور برزخ کھیل تماشے لگنے لگتے ہیں. بہت لائٹ ہارٹیڈلی سنتے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، یا سنتے بھی ہیں تو صرف برکت کے لیے سنتے ہیں. ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ شخص آخر تم جیسا ہی ایک بشر تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے بندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایز اٹ از دعوت کا پیغام پہنچا دیا، چاہے کفار نے آپ کے لیے کیا ہی کیا باتیں بنائی اور آپ سے کتنی ہی چیزوں کا تقاضا کیا. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے. کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ محض شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانے جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کیٹیگری میں فٹ کریں. موزہ بھی نہیں آتا ان کے پاس، ان کے ساتھ ہم اتنا برا سلوک بھی کرتے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ اتنے جو ہیں وہ کائنڈ رہتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ کیسے انسان ہے، رسول ہیں کہ انسان ہے، اور انسان ہے تو رسول ہے، ہم ان کو بشر مانے بھی کہ نہ مانے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ اے نبی، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. آپ سوچیں، اس وقت ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں اور ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی کتاب سے سن رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کفار سنا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. یہ دنیا کا معمول رہا، یہ دنیا کا ایک کرائیٹیریا رہا کہ دنیا ایک اعلیٰ ہستی کو تو مانتی رہی، لیکن اپنے ہی جیسے انسان کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. مشکل کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہی انسان جو 20 سال سے ہمارے درمیان میں رہ رہا تھا، 40 سال سے ہمارے درمیان میں رہ رہا تھا، ہمارے درمیان چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، گھر والا تھا، اچانک سے اس نے صبح اٹھ کر کہنا شروع کر دیا کہ رات مجھ پر ایک فرشتہ آیا تھا اور اس فرشتے نے کہا ہے کہ اب میں جو بات کہوں گا وہ بات اللہ کی طرف سے بات ہوگی، جو میری بات مانے گا وہ اب اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے گا. تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتوں پر اور زیادہ اعتراض کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ معجزہ دکھاؤ. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. پھر دیکھ لو، آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. فأهلكنا المسرفين، اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اسراف کیا. اپنی جان کے ساتھ اسراف کرنا کیا ہے؟ جان آپ کی دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس جان کو اللہ کے لیے استعمال نہ کیا، اس جان کو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے استعمال نہ کیا، اس جان کو اپنی روح کی تربیت کے لیے استعمال نہ کیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ خود کو قرآن کا مخاطب سمجھیں. قرآن کا عنوان انسان، قرآن کا موضوع میں انسان. اللہ نے کہا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے. یہ قرآن ہم انسانوں ہی کو تو سمجھانے آیا ہے، ہمیں بشارتیں دیتا ہے، ہمیں وارننگز دیتا ہے، ہمیں احکامات دیتا ہے، ہمیں منکرات سے روکتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے تحفے دو، ہمیں بتاتا ہے کیسے خرچ کرو، ہمیں بتاتا ہے کیسے معاف کر دو، ہمیں بتاتا ہے کیسے با اخلاق بن جاؤ، کیسے اپنا تزکیہ کر لو، کیسے لوگوں کے ساتھ افو و درگزر کا معاملہ کرو، ہر چیز یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ میرا ہی تو ذکر ہے اس کے اندر، جس رب نے مجھے بنایا ہے اس رب نے میری مینول کتاب جو ہے وہ قرآن کی شکل میں دے دی ہے، قرآن میرا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی مثال کے طور پر اپنی گیجٹ لے کر آتی ہیں، نئی گیجٹ، برانڈ نیو، اور آپ اپنی گیجٹ لاتی ہیں اور آپ مینول پڑھے بغیر اس کو، مثال کے طور پر وہ تھی 110 وولٹ کی، آپ نے اس کو ڈال دیا 220 وولٹ میں، تو کیا ہوگا؟ گیجٹ تو آپ کی جل گئی، ایکسپائر ہو گئی، ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی، صرف اس کو ایک غلط پلگ لگانے کی وجہ سے آپ نے ضائع کر دیا۔ انسان جو گیجٹ ہے، انسان جو مشین ہے، اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تو کوئی مشین ہی نہیں ہے، چاہے اس کو روحانی اینگل سے دیکھا جائے، چاہے اس کو جسمانی اینگل سے دیکھا جائے۔ اس کو مینول پڑھے بغیر، مینول بک سے انسٹرکشن لیے بغیر اگر اس کو استعمال کیا گیا تو اس کی بھی ساری ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو جائیں گی۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے لیے اس کتاب کو ایک زندہ کتاب بنانا ہے، میرے ایک ایک قدم کی ہدایت اس کے اندر ہے۔ ہم اتنے معمولی معمولی انسانوں کی تعریف جب سنتے ہیں تو ہم اس چیز کو کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نیوز پیپر کے اندر آپ کا انٹرویو چھپ جائے، ایک چھوٹی سی آپ کی تصویر چھپ جائے، آپ وہ نیوز پیپر کا اتنا پورشن پہلے نیوز پیپر سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا اتنا پورشن کاٹ کے پھر اپنے پاس کہیں رکھ لیتے ہیں۔ آپ کے اسکول میگزینز ہوتے ہیں، کالج میگزینز ہوتے ہیں، اس میں آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا، اس میں آپ نے کوئی پوئم لکھی، اس میں کلاس کی تصویر ہے آپ کی، اور اس کلاس کی تصویر میں 40 بچوں کے اندر ایک آپ کھڑی ہوئی ہیں ایک ڈاٹ کی طرح، آپ اس کو سنبھال کر رکھتی ہیں زندگی بھر تک۔ اس میں میں ہوں، آپ پوچھے کہاں ہو، یہ وہ جو رائٹ پر فورتھ روم میں تھرڈ لڑکی ہے نا، وہ میں ہوں۔ جس چیز میں ہمارا ذکر ہوتا ہے اس کی ہم اتنی قدر کرتے ہیں۔ آپ کی کوئی دوست ایس ایم ایس میں آپ کی تعریف کر کے آپ کو بھیج دیتی ہے، ہم سارے ایس ایم ایس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، اور یہ قرآن، اس میں بھی تو میرا اور آپ کا ہی ذکر ہے۔ تو اس کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے، اس کو بھی عمل میں لے کر آنا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے، اس کی بھی قدر کرنی ہے، اس کو ایسے ہی سینے سے لگا کر رکھنا ہے جیسے باقی چیزوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ آپ آیات پڑھیں تو خوف آتا ہے، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اللہ نے ان کو پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اب اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ جن گھروں کو چھوڑ کر تم نکلتے نہیں تھے، جن گھروں میں تمہاری جان اٹکی رہتی تھی، جن گھروں کو بنانے سوارنے میں تم نے دین کو ریجیکٹ کر دیا، دین کی صدا آ رہی تھی، دین کی پکار آ رہی تھی، تم نے اپنی جان کی، اپنے وقت کی قربانی نہیں دی صرف اس لیے کہ میرا گھر نگلیکٹ نہ ہو جائے، جاؤ اب اپنے انہی گھروں کے اندر۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ کتنا چیخے ہوں گے، کتنا شور مچایا ہوگا، لیکن انسان بہت چیختا ہے تو اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے نا، چیخ چیخ کر اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا جتنا بھی چیخو پکار انہوں نے کرنی تھی کر لی، کٹ گئی ان کی نسل، کٹ گئی ان کی قوم، ختم ہو گئے۔ یہ بہت بھڑکتے تھے اللہ کا نام سن کر، بہت مذاق اڑاتے تھے اسلام والوں کا، بہت زیادہ جو تھا ان کو اعتراض ہوتا تھا دین پر چلنے والوں کے اوپر۔ اب دیکھ لو ذرا، پن ڈراپ سائلنس ہے، خاموشی ہے بالکل۔ قبرستانوں کو دیکھ لو یا ان کے روینز کو دیکھ لو، ایک ہی جیسے لگتے ہیں، خاموشی بالکل، ایک بھی سرسراہٹ، ایک بھی وسپر سنائی نہیں دیتا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اللہ اتنی دفعہ آپ کو اور مجھے بار بار محبت کے ساتھ بتا رہا ہے، اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا تمہیں۔ جب اللہ نے زمین اور آسمان بے مقصد نہیں بنایا تو وہ انسان جو اس دنیا کے اندر مزے سے گھومتا پھرتا ہے، مزے سے کھاتا پیتا ہے، مزے سے پہنتا اوڑھتا ہے، مزے سے شادی بیاہ کرتا ہے، مزے سے بچوں کو انجوائے کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، اپنی ویکیشنز مناتا ہے، کیسے اس کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہوگا؟ مقصد نہ بھول جانا اپنا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، مما تصفون، جو تمہارے دماغ بناتے ہیں. اب دیکھیں آیت میں کیا آیا ہے، آیت کے اندر آیا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ. دماغ استعمال کرو، دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارا دماغ ورنہ تمہیں جو ہے ہلاکت میں ڈال دے گا، اس کو استعمال کرو، اس پہ زنگ لگ جائے گا. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہم انسان ایک ٹرائنگل کی طرح ہیں. ہمارا ٹرائنگل کیسے بنتا ہے؟ یہ ہمارا جسم، ہمارا دماغ اور ہماری روح. اگر ہم نے اپنے جسم کو حاوی کیا تو صرف اور صرف خواہشات پوری کرتے رہیں گے، اگر ہم نے اپنے دماغ کو حاوی کیا تو ہم صرف 2+2 کرتے رہیں گے. میں نے آپ کو گھور کر دیکھا، آپ بھی جواب میں گھور کر دیکھیں گی. میں نے آپ کو غصے سے دیکھا، آپ بھی جواب میں غصے سے دیکھیں گی. آپ کسی کو معاف نہیں کر سکیں گی. امی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ بھی برابر امی کو تھپڑ مار دیں گی، اس لیے کہ 2+2 دماغ کہتا ہے برابر ہی ہونی چاہیے. دل کا معاملہ کریں گے تو صرف اور صرف رحم، ماں کہے گی میرے بچے سے اٹھا نہیں جا رہا، چلو رہنے دو، سہری نہیں کراتی اس کو، بغیر سہری کے روزہ رکھ لو بیٹا، نہیں اٹھا جا رہا کوئی بات نہیں. بچہ اٹھ نہیں رہا اسکول کے لیے، روز تنگ کرتا ہے، اما کہتی چلو سو جاؤ، ایک مہینے سے اسکول نہیں جا رہا. اگر دل کے حوالے کریں گے تو رحم رحم اور رحم سے دنیا نہیں چل سکتی. تو ہمیں اصل میں نہ جسم کو فالو کرنا ہے، نہ دماغ کو فالو کرنا ہے، نہ مجھے اور آپ کو اپنے صرف دل کو فالو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی روح کو فالو کرنا ہے. یہ روح دل اور دماغ کے اندر بیلنس سکھا دے گی. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں نہ ملول ہوتے ہیں. یعنی بتا دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. فرشتوں کا مقصد عبادت، بندگی. فرشتے جو بغیر خواہشات کے پیدا کیے گئے، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے، یعنی بالکل بھی تھکتے نہیں ہیں. آج ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے ہم تھک گئے، باہر سے ہو کے آئیں گے تو تھک گئے، قرآن پڑھ کر آئیں گے تو تھک گئے، فارغ بیٹھے ہیں تو تھک گئے، سحری کھائیں گے تو تھک گئے، افطاری کھائیں گے تو تھک گئے، تراویح پڑھ کر آئیں گے تو تھک گئے، قرآن پڑھا تو تھک گئے. ہم کتنا تھکتے ہیں، علاج بتا دیا. اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو تھکن نہیں ہوتی ہے، دم نہیں لیتے. تو بتا دیا اگر تمہیں انرجی چاہیے تسبیح کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح کرو، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو انرجی دے گی. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور وہ سب جواب دہ ہیں. جیسے لوگ بعض دفعہ نہیں کہتے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، میں قیامت میں پوچھوں گی اللہ سے، اللہ اکبر. آپ سوچیں وہ دن جس کے لیے اتنی آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ اس دن اتنی خاموشی ہوگی کہ صرف وسپرنگ کی شاید آپ کو آواز آ رہی ہو، جہاں پوری انسانیت اکٹھی ہوگی، جہاں دو عورتیں بیٹھ جائیں وہاں خاموشی ہوتی نہیں ہے. آپ سوچیں وہاں اس دن قیامت والے دن کتنی عورتیں اکٹھی ہوں گی، سب کچھ چپ لگی ہوئی ہوگی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی یاد ان کو ہوگی، اپنے اعمال کا سین نظر آ رہا ہوگا اور اللہ کی بنائے ہوئے اس روزے محشر کا خوف ہوگا. تو کہاں یہ کہنا کہ ہم قیامت میں پوچھیں گے اللہ سے، بتاؤ ذرا مجھے ایسے بچے کیوں دیے تھے اللہ تعالیٰ، میں قیامت میں پوچھوں گی ایسا شوہر کیوں دیا تھا مجھے، کیسے پوچھیں گے اللہ سے؟ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. شفاعت کے بارے میں اسلام میں دو کانسیپٹ سامنے کلیئر ہیں، ایک ہے شفاعت حق کہ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کی اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ کنڈیشنل شفاعت ہوگی. اور جو لوگ اسلام میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے شفاعت کریں گے. ان کا کانسیپٹ شفاعت باطلہ کا ہے اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. تو جو بھی اللہ کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے, اس بات کو سمجھ لو کہ تمہیں خود اپنا سہارا اپنے اعمال کے ذریعے ڈھونڈنا ہے. جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کی رحمت سے, لیکن اگر کچھ اعمال کیے ہوں گے, اپنے آپ کو کوالیفائی کیا ہوگا, جبھی فائدہ ہوگا. ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جبھی تو آپ کو اور مجھے ویزا ملتا ہے. یا گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے اپلائی بھی نہیں کیا, پاسپورٹ بھی نہیں بنایا, اور پتہ چلا ٹی سی ایس والا آیا, یہ آپ کا امریکن پاسپورٹ پورا مل گیا آپ کو. آئیے, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ عمل تو کرنا پڑے گا جنت کے لیے, اپنے آپ کو کوالیفائی تو کرنا پڑے گا. ہم اللہ کے دین کو بہت کوشچنس کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے دین کو بہت کوشچنس کرتے ہیں, تبھی ہمارے اندر جو ہے یہ شفاعت باطلہ کا کانسیپٹ آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ممکن ہے, اللہ کے رسول ہمیں بخشوا لیں گے, دیکھ لینا, اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے قیامت کے دن, اللہ کے رسول کالی کملی میں ہمیں چھپا لیں گے. یہ سب اور سب شفاعت باطلہ ہیں ہمارے, اور صرف ڈاؤٹس, شکوک اور شبہات ہیں جو دین کے بارے میں ہیں. ہم دین پر شکوک اور شبہات کرتے ہیں, دین پر سوال پوچھتے ہیں, ہر حکم پر سوال پوچھتے ہیں. کبھی ہم نے اس بات پر سوال پوچھا کہ مجھے اپنا دایاں کان کیوں دکھانا ہے امریکن پاسپورٹ کے لیے؟ جا کے امبیسی والوں سے پوچھیں کیوں دکھانا ہے دایاں کان, بتائیں مجھے اس کی وجہ پہلے, میں نہیں دکھاؤں گی ورنہ. وہاں تو وجہ نہیں پوچھتے. کبھی آپ نے ڈارونز تھیوری کے اوپر جو ہے اعتراض کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جانوروں سے بن گئی ہوں, اس پر بھی اعتراض نہیں کرتے. بچپن سے, سال ہا سال سے, نسل در نسل سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, وہی تھیوری جو میں نے پڑھی وہی میری بچے پڑھ رہے ہیں, وہی تھیوری جو آپ نے پڑھی وہی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. ان چیزوں پر تو ہم اعتراض نہیں کرتے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے, اس دین کے اندر آپ کے اور میرے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. سوال کر کے اس کو تنگ نہ کریں, سوال کر کے اس کو مشکل نہ کریں, سوال کر کے اپنے لیے شکوک و شبہات کو اکٹھا نہ کریں. تو اللہ نے بتا دیا کہ اس دن کسی کی سفارش نہیں ہے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہوں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں, تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ کیا غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف آپ کو اور مجھے اشارہ کروا دیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ نے کیا کیا؟ بتایا کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. سائنس نے بتایا یہ وہی فینومینا ہے جس فینومینا کے لیے کہا جاتا ہے آج اس تھیوری کو کہ یہ بگ بینگ کی تھیوری ہے, کہ انیشیلی کائنات کے اندر زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, پھر ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا, اس ایکسپلوژن سے گیسز ریلیز ہوئیں, ان گیسز کے ریلیز ہونے سے زمین اور آسمان جو تھے ان کی سٹرکچر جو تھا وہ ڈیسائیڈ ہوا, اور یہ پہلے زمین بہت گرم تھی, وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کولنگ کا سسٹم شروع ہوا اور یہ کولنگ سے سسٹم بڑھتا چلا گیا. تو اس تھیوری کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. آج کا انسان جو فزکس پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کا ذہن فوراً بگ بینگ تھیوری کی طرف جاتا ہے. ایک بات کا ذہن میں خیال رکھیں, قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھ کو اور آپ کو دیا ہے, اس قرآن میں کئی سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آج اس آیت کو وہ بگ بینگ کی تھیوری کہہ کر کہہ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سائنس جو ہے اپنی اس بات پر قائم رہے, کل ہو سکتا ہے وہ اپنی اس تھیوری کو کوئی اور نام دے دیں. قرآن کی بات اٹل رہے گی, قرآن نے جو سائنس بتا دی وہ اپنی جگہ امبیڈڈ ہے. انسان اس کو اپنی عقل کے حساب سے سمجھتا ہے اور سوچتا ہے, اور جس دور میں اس کے پاس جتنے اس کے گیجٹس ہوتے ہیں, جتنی اس کا علم ہوتا ہے, جتنی اس کی ریسرچ ہوتی ہے, اس کی روشنی میں بتا دیتا ہے کہ یہ تھیوری ہے. ورنہ اگر کل کو سائنس اپنا بگ بینگ تھیوری کا ٹائٹل بدل لے گی, قرآن کی آیت کا مفہوم نہیں بدلے گا, قرآن کی آیت اپنی جگہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. آپ دیکھ لیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہی جانداروں میں حرکت کرنے کا باعث بنتا ہے. سائنس نے بھی یہ بات بتائی کہ جو سنگل سیل امیبا بنا, اس کی بھی پروڈکشن جو ہوئی تھی وہ پانی میں ہوئی تھی. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ قرآن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ ماڈرن. اگر سائنس ماڈرن ہے تو قرآن پوسٹ ماڈرن ہے. ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اس سے اپنا راستہ معلوم کریں. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, سقفن محفوظہ, ایٹماسفیئر کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایٹماسفیئر بنایا. ایک اور سائنٹیفک فیکٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایٹماسفیئر ہماری اس زمین پر بنا دیا ہے جس کی وجہ سے آسمان سے چیزیں اس زمین پر آ کر ٹکراتی نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اس زمین پر ہم ایک بلڈنگ نہ بنا سکتے, اس لیے کہ بہت انسرٹنٹی ہوتی. کسی طرف کوئی میٹیورائٹ آ کر گرتا, کسی طرف کوئی چیز آ کر گرتی, کسی طرف کوئی چٹان آ کر گرتی, اور زمین کے اوپر ایک انسرٹنٹی کا معاملہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے, ایک ایٹماسفیئر دے دیا ہے. مگر یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یعنی آربٹس کی طرف اشارہ کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آربٹس میں سب تیر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس اب بتا رہی ہے کہ ایک ہے میٹر اور ایک ہے ڈارک میٹر, اور جو ڈارک میٹر ہے وہ میٹر کے مقابلے میں کئی بلین ٹائمز زیادہ ہے. تو آربٹس میں تیر رہے ہیں, اور کس طرح سے آپ دیکھیں, تیرتا انسان کس میں ہے؟ میں کہوں میں تیر کر آئی ہوں, میں ہوا میں تیر کر آؤں گی, کس میں تیر کر آؤں گی؟ پانی میں. تیرتا انسان کسی چیز میں ہے نا, تو وہ جو جس چیز جس میں آربٹس تیر رہے ہیں, میٹر تو یہ ہو گیا نا, جتنی بھی چیزیں آپ کی سالڈ چیزیں ہیں یا گیسز کی فارم ہے وہ میٹر ہو گیا. ڈارک میٹر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے. فزکس آج بتا رہی ہے, ایسٹرو فزسسٹ آج بتا رہے ہیں کہ ڈارک میٹر کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے, اور یہ جو آربٹس ہیں اصل میں سارے, یہ جو گیلیکسیز ہیں اور پوری یونیورس ہے, یہ ڈارک میٹر کے اندر اصل میں موجود ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے نہیں رکھی, اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں, آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. تو بتا دیا, اپنے ذہن سے یہ کانسیپٹ نکال دو دیٹ یو اونلی لیو ونس, یو اونلی ینگ ونس. تم نے ایک دن مرنا ہے, تو یاد رکھنا ختم نہیں ہو جائے گی زندگی, اللہ کی طرف پلٹنا ہے, آزمائش میں ڈالے گئے ہو. یہ منکرین حق جو تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے, اور ان کا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. خلق الانسان من عجل, انسان جلد باز مخلوق ہے, ہر چیز جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے, آج ہی مل جائے کل کیوں, بچوں سے صبر نہیں ہوتا. آپ کہیں بچے آپ سے کوئی چیز مانگے, آپ کہیں اچھا عید پر دلاؤں گی, عید پر کیوں, ابھی دلائیں. ہمارا کیا حال ہے, ہمیں ہمارے شوہر کہیں, آپ کہیں مجھے جو ہے فلاں جگہ کا فرنیچر چاہیے, آپ کے شوہر کہیں اس سال نہیں اگلے سال دلاؤں گا, اگلے سال کیوں, اس سال کیوں نہیں, حالانکہ اگلے سال آتے کوئی دیر لگتی ہے. انسان ہر چیز کو لینے میں جلدی کرتا ہے, اگر کسی چیز کو لینے میں ڈیلے کرتا ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب, اس کا علم اور اس کا عمل. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں, مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی, اگر تم سچے ہو. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں, اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یخلق دبوش لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحے بھر مہلت مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا, مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیرے میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. بتا دیا گیا مذاق مت بناؤ چیزوں کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر علم کو آہستہ آہستہ خود بخود کھول دیا گیا. آج سے 1450 سال پہلے شاید سن کے کہ آسمان کو چھت بنایا گیا ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوں, لیکن جیسے جیسے سائنس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا, لوگوں کے سامنے وہی کی تعلیمات کھلتی چلی گئیں, تو لوگوں کو تو وہی کے اور قریب آنا چاہیے تھا, لیکن معاملہ الٹا ہوا. جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی, لوگ وہی کے علم سے دور جاتے گئے, لوگ سائنس کو اعلیٰ سمجھتے رہے اور وہی کے علم کو کمتر سمجھتے رہے. بتا دیا گیا کہ اس کائنات کو جس کے سائنس کے پیچھے تم اپنی جان لگا رہے ہو, اپنی ریسرچ کر رہے ہو, اپنا سارا وقت اور انرجیز لگا رہے ہو, ان سب کو ایک دن موت آ جائے گی, یہ سب ختم ہو جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کون ہے جو رات کو دن کو تمہیں رحمان سے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو, مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے, ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو ہماری زندگی کا سر و سامان ہم دیے چلے گئے, یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے, مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ بتا دیا گیا سائنس کا ایک اور فیکٹ کہ زمین جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد کانٹریکٹ کرے گی, سائنس نے بھی بتا دیا. اللہ نے کہا کہ ہم اس کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, گھٹ رہی ہے, فاصلے کم ہو رہے ہیں. اس کے لیے اسکالرز ایک اور اس کا اینگل بتاتے ہیں, اور وہ اینگل اس کا کیا بتاتے ہیں کہ جیسے دن اور رات کا معاملہ ہوتا ہے, جیسے عروج اور زوال کا معاملہ ہوتا ہے, ایسے ہی انسان کی بھی عمر گھٹتی جاتی ہے, جوانی گزرتی جاتی ہے. جب جوانی میں اپنی ساری صلاحیتیں اور سینسز اپنے عروج پر ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, کم ہوتی جاتی ہیں, گھٹتی جاتی ہیں, ان میں کمی آتی جاتی ہے. انسان کا جو دنیا کا حصہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کی موت کی طرف واپسی ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب بہت نعمتیں آ جاتی ہیں, تو مثال کے طور پر بہت کھانا آ گیا, بہت پیسہ آ گیا, لیکن ڈائبٹک ہو گئے 40 سال کے بعد, اب کھانا نصیب نہیں ہو رہا. بہت کپڑے ہیں لیکن اب جسم ویسا نہیں رہا. بہت وقت ہے لیکن اب نیند ہی نہیں آتی. تو یہ چیزیں کیا ہیں, اللہ انسان کا دنیا میں حصہ کم کرتا جاتا ہے. یہ بھی اس آیت کے اندر اسکالرز کا ایک کہنا ہے, بہت معنی اس کے لیے ہیں. انہوں نے ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں, مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اگر تیرے رب کا عذاب ذرا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم خطاوار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. ونادع الموازین القسط, جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا ذرہ ہوگا وہ ہمارے سامنے لے آئیں گے, اور حساب کتاب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. بتا دیا گیا جس کو حساب کتاب کی فکر ہوگی وہ غافل نہیں ہو سکتا, وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی گناہ میں انوالو نہیں ہو سکتا. اور ترازو کی بات کر دی, مطلب ہے پریسیژن. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے میں فلاں کو حصے دے دوں گی, آپ نے ہاتھ سے پکڑے اور حصے بنا کر کسی چیز کے دے دیے. ایک ہوتا ہے میں ترازو میں ڈال کر دوں گی, اس کا مطلب کیا ہے, پریسیژن. ایک پوائنٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اگر کسی کو 10.5 دیا ہے تو ساروں کو 10.5 ملے گا. اگر میں نے 99 ٹائمز کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا, اللہ 99 ٹائمز حقارت کی نگاہ سے دیکھنا میرے ترازو میں سے نکال لے گا, اللہ اس کو پلڑے میں ڈال دے گا. پریسیژن کا ذکر آتا ہے اس ترازو سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ, پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو. مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے اب بھی قرآن پڑھ لو, دنیا تم پر کشادہ ہو جائے گی, کیوں تم اعتراض کرتے ہو. آج ہمیں بھی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی, دنیا کو پیسفل جگہ بنانے کے لیے, دنیا پر اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا, آخرت سنوارنے کے لیے اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اپنی اگلی نسل کے لیے جو لیگیسی ہم چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مجھے اور آپ کو اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا, یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو. انہوں نے جواب دیا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا, تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی اینسیسٹر ورشپ میں لگے ہوئے ہو, لکیر کے فقیر ہو. سب کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک نہ کہا, جس جو غلط تھا اس کو غلط کہہ دیا. انہوں نے کہا, کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں, بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے, اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. اور اللہ کی قسم, میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. بتا دیا گیا, ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے لیکن ڈرے نہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم میں سے ساتھی نہیں دیے لیکن رکے نہیں. اللہ نے ان کو اگر سپورٹ نہیں کی تو انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو کمپرومائز کا طریقہ نہیں بنایا کہ لو میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ میں کیسے اتنی بڑی قوم کو سمجھاؤں گا, کیسے ان کے اندر تبلیغ کروں گا, کیسے ان کو آپ کی کتاب کی طرف لاؤں گا. تنہا تھے لیکن تمام مراحل جہاد کے اور قربانی کے انہوں نے طے کیے. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ ان کی قوم اپنے کسی فیسٹیول کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا, پیچھے رہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان بتوں کے جا کے سب کو توڑ دیا. اور کیا کیا, ابھی آگے آ جائے گا, بڑے والے بت کے کندھے کے اوپر جو تھا وہ ایکس رکھ دیا, کلہاڑا رکھ دیا, اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے, ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا, بڑا ہی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے, ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا, تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ذرا سب کو دکھا دو, جو ہماری بات نہیں مانے گا کیسے ہم اس کو ٹارچر کریں گے, تاکہ آئندہ کوئی اسلام کی بات کرنے کی بات ہمت نہ کرے, تاکہ آئندہ کوئی تبلیغ کی ہمت نہ کرے. بالکل یہ انداز. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا, کیوں ابراہیم, تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا, بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے, ان سے پوچھ لو, اگر یہ بولتے ہیں. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. یعنی کیا ہوا تھا, ان لوگوں کی زندگیوں میں حق کا نور آیا تھا, دل کے اندر احساس پیدا ہوا تھا, ہدایت کا نور چمکا تھا, لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور جب انہوں نے ایک بار اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہدایت بار بار دروازہ نوک نہیں کرتی. آپ ہدایت کو ریجیکٹ کریں, ہدایت بہت غیور ہوتی ہے, غیرت مند ہوتی ہے, دوبارہ نہیں آتی. اور اپنے دلوں میں کہنے لگے, واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی. پہلے اپنے آپ کو بولا تھا کہ ہاں یہ صحیح تو کہہ رہے, بھلا ہمارے بت کیسے بول سکتے ہیں, ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں, ہمارا بڑا بت جو ہے وہ چھوٹوں کو کیسے توڑ سکتا ہے. دل میں خیال آیا تھا, بالکل جیسے ابو جہل کو بھی اور اخنس ابن شریک کے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ ایک اعلیٰ کلام ہے. لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر ہم اس پر ایمان لے آئے تو ہم اپنے قبیلے کو ان کے انڈر دینا پڑے گا, اور یہ ہم کام نہیں کر سکتے. پھر ان کی مت ماری گئی اور بولے, تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا, پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو, کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو بتا دیا گیا کہ جو رب کا عاشق ہوتا ہے وہ اصل میں خوش قسمت ہوتا ہے. ان کے اوپر تو مت مارنے کا اللہ تعالیٰ نے الزام لگا دیا. انہوں نے کہا, کیا کہا, ہر رقو ون سرو ہو الحتکم ان کن تم فاعلین, جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں کیا کہا, اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا, اللہ نے آگ کو حکم دے دیا, قل نا یا نا رکونی بردن وسلام علی ابراہیم علی ابراہیم, ایک آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. عقل کہتی تو کبھی بھی اس آگ میں نہ چھلانگ لگاتے. محبت اور عشق نے ان کو اس کام کو کرنے کے لیے تیار کر دیا. اور آگ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ جس وقت چاہے جس فزیکل لا کو چاہے بدل سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ یہ کام بہت فریکوینٹلی نہیں کرتا, ورنہ دنیا کی ڈیپینڈنسی نہیں رہے گی اگر فزیکل لاس بہت تیزی سے ادھر سے ادھر بدل لیں گے. کانسٹنٹ ہیں فزیکل لاس, لیکن جب انبیاء آتے تھے, رسول آتے تھے, اللہ انہیں فزیکل لاس کے اندر تبدیلی کر کے معجزہ دکھایا کرتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں, مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا, اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس کی سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں, اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید, اور ہر ایک کو صالح بنایا, اور وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا, ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی, اور وہ عبادت گزار لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ جو کام سارے کر رہے ہیں کس لیے کیے تھے؟ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے. کتنے فگر سیلری ملتی تھی ان کو؟ کوئی سیلری نہیں ملتی تھی. دین کی دعوت 100% یہ کریئر کرنا اللہ کی خاطر, یہ بھی ایک کریئر ہے جو اپنایا جا سکتا ہے. اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا, یہ ہے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا. اگر اللہ نے آپ کو اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ آپ اپنے وقت سے اتنا وقت نکال سکتی ہیں کہ اللہ کے کام کے لیے والنٹیئر کریں, اللہ کے دین کی خدمت کریں, تو ضرور یہ کام کریں. 100% کامیاب لوگ اللہ کی نظر میں. اس کریئر کو بھی اپنائیں, یہ بھی ایک کریئر پاتھ ہے. اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو اس کے لیے تیار کریں. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور صالح لوگوں میں سے وہ تھا. یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. من کرب العظیم، کرب عظیم کیا؟ گناہ گار لوگوں کے اندر گھرے رہنا مومن کے لیے اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا. ایک کرب کیا تھا؟ طوفان. اس طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور دوسرا انتہائی گناہگار لوگوں میں جو گھرے ہوئے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. انسان ایسی جگہ پر رہ سکتا ہے جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں، لیکن ایسے معاشرے میں رہنا، ایسی سوسائٹی میں رہنا جہاں گناہ عام ہو، جہاں زنا عام ہو، جہاں سود عام ہو، وہ مومن کے لیے کرب عظیم کا ماحول ہوتا ہے. اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اب ایک شکر کی مثال آ رہی ہے، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. یاد ہے ہم نے ابن تیمیہ کی دعا یاد کی تھی اور آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یا مفاہمہ سلیمان مفاہمنی، اے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے اللہ مجھے بھی فہم عطا کر دے، ابن تیمیہ کی دعا تھی. کسی سکالر نے کہا کہ ایک سیر یعنی ایک کلو عقل استعمال کرنے کے لیے ایک ٹن حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. خالی اگر عقل ہوگی تو وہ عقل آپ کے لیے لیتھل بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے لیے قاتل بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو گناہوں کے اندر بھی لے جا سکتی ہے، گناہوں میں شارپنس آپ کے لا سکتی ہے. تو ایک کلو عقل استعمال کرنے کے لیے ایک ٹن حکمت کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن میں آتا ہے مَن یُوتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، جو تسبیح کرتے تھے اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی سنت سکھا دی تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ چیز بھی دکھا دی کہ انبیاء نے بھی دنیاوی ترقی حاصل کی. ان انبیاء کی زندگی میں بھی سائنس نے بہت پروگرس کی، قوموں نے ترقی کی، دنیا والوں کو فائدہ پہنچا. اور امن دنیا میں اس وقت قائم ہوتا ہے جب حکومت کے اندر نیک دیندار لوگ آ جائیں، اس وقت دنیا میں امن قائم ہوتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ٹائم میں آپ کو یہی کمبینیشن نظر آتا ہے، حکومت بھی اور بہترین علم بھی دین کا. جب انہوں نے اپنی فطرت کو آگے رکھا اور عقل کو اس کے پیچھے پیچھے چلایا تو پھر معاملہ بیلنسڈ رہا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں انوینٹرز الگ ہیں، حافظ الگ ہیں، مدرسہ الگ ہے، یونیورسٹی الگ ہے. اس لیے ہمارا کمبینیشن آؤٹ ہو گیا ہے، ہمارے اندر بیلنس نہیں ہے. ہمیں اس بیلنس کو لانے کی ضرورت ہے. کسی نے کہا کہ کتنا اچھا کمبینیشن ہو کہ امام صاحب مسجد میں تراوی پڑھا کر یا نماز پڑھا کر آئیں، اس کے بعد کہیں اچھا اب میں ایٹم پر ریسرچ کرنے جا رہا ہوں. کتنا اچھا کمبینیشن ہو. اللہ ایسے مسلمانوں کو ہمارے اس قوم کے اندر اٹھائے. یہ چیز ہوگی تو اقتدار آپ کو دنیاوی ترقی کے ساتھ بھی نظر آئے گا، اور اقتدار میں آپ کو تقویٰ بھی نظر آئے گا، تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنت سکھائی، انہوں نے زریں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا، جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بتا دی شکر کی. ایسے اللہ کے نبی جن کو بہترین نبوت بھی حاصل تھی، علم بھی حاصل تھا، اور ان کو بہترین طریقے سے دنیا میں ترقی بھی دی گئی. شکر کا آپ کو اظہار اس میں نظر آتا ہے. اب آپ کو صبر کی مثال انبیاء کی زندگی سے دی جا رہی ہے، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی کو اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کو صبر کے امتحان میں ڈالا تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اولاد تھی، گھر تھا، مال و دولت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سکن ڈیزیز جو تھی وہ اللہ کے حکم سے ان کو ہو گئی. اس کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو شفا دی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بچے بھی دیے اور ان کا مال و دولت بھی واپس آ گیا اور صبر کے امتحان میں یہ کامیاب ہو گئے. یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے, ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے. اب یونس علیہ السلام کا ذکر, اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یعنی یونس علیہ السلام. یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے, آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا. یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی, اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آزمائش ڈالی, انہوں نے معافی مانگی اور پھر ان کی قوم کی معافی بھی قبول ہوئی. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا, جو غلطی کرے اور اللہ اس کی غلطی پر اس کو پکڑ لے, سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے کر دیا ہے. اس لیے کہ جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے, جس کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی دیتے ہیں اس پر آزمائشیں آتی ہیں. تو اگر آپ کو اپنی زندگی میں ٹرائلز نظر آتی ہیں, آزمائشیں نظر آتی ہیں, تو گھبرائیں نہیں, اللہ آپ کے درجات میں بلندی کر رہا ہے. اس نے تاریکیوں میں سے پکارا, کیا پکارا؟ تاریکیوں میں سے پکارا, فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, نہیں ہے کوئی خدا مگر تو, پاک ہے تیری ذات, بے شک میں نے قصور کیا ہے. انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب یہ بتائیں یونس علیہ السلام کے لیے یہاں پر یہ آئی جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں, اس آیت کریمہ کے لیے یہاں پر یہ آیا کہ یونس علیہ السلام نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھا ہمیں نہیں معلوم, ایک دفعہ پڑھا, دس دفعہ پڑھا یا سو دفعہ پڑھا. یونس علیہ السلام کہاں ہیں جس وقت انہوں نے یہ کلمہ پڑھا؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے جس وقت انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا. تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اکیلے تھے. تو آیت کریمہ اکیلے پڑھتے ہیں؟ آیت کریمہ قرآن کی آیتیں 6000 اراؤنڈ 6000 کے قریب ہیں, 6000 کچھ آتے ہیں, 6000 سمتھنگ ہے قرآن کی آیات. ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے, ہم کہتے ہیں ہم آیت کریمہ کا ختم کریں گے اور کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 125,000 دفعہ. 125,000 دفعہ پڑھتے ہیں نا. سوچیں اللہ کے رسول جن کے اوپر یہ مشکل آئی اور انہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور اللہ نے ان کی مشکل کو ٹالا. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کلمہ ایک ہی دفعہ پڑھا ہو, دل سے پڑھا ہو, غافل دل سے نہ پڑھا ہو, اللہ کی محبت میں پڑھا ہو. اللہ نے سن لی پکار, اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر ان کو نکال لیا, وہ ساحل پر آ گئے. ہم آیت کریمہ کا ختم جو کرتے ہیں اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی نبی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں سے دلیل نہیں ملتی کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مشکل آ رہی ہو, کوئی پریشانی کے حالات ہوں, تو آپ آیت کریمہ کا ختم کرائیں. اور آیت کریمہ کا ختم بھی کیسے ہوتا ہے؟ 125,000 دفعہ پڑھنا آسان کام ہے, 125,000 کاؤنٹنگ اتنی مشکل چیز ہے, بہت مشکل چیز ہے. کہاں کہ یہ کہنا کہ ہم 10 عورتیں اکٹھے ہو کے یا 15 عورتیں اکٹھے ہو کر یہ کام کریں گے. ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوانٹٹی سے نعوذ باللہ اللہ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. اب جس کے کان پر پہنچ جائے اب وہ اس کا حصہ نہ بنے. اور 10 انداز ہو سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے کہیں کہ پہلے آیت کریمہ کا ختم ہوگا, اس کے بعد درس ہوگا, تو تم آ جانا, درس سننے آ جانا. تم آپ اس میں اپنا ہیڈ کاؤنٹ نہ دیں, اس حصے کے اندر اپنا حصہ مت ڈالیں جس چیز کی سند آپ کو اسلام سے بھی نہیں ملتی, کسی سنت سے نہیں ملتی, کسی نبی سے نہیں ملتی, کسی صحابی سے نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے دعائیں سکھائی ہیں, جن چیز کے اندر اللہ کے رسول نے نمبر بتایا ہے ان دعاؤں کو ہم نمبر کے ساتھ پڑھیں. آپ کو اور مجھے کہا گیا صبح میں 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ پڑھو, 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ ہی پڑھو. یہ کہا گیا 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. اسی طرح شام میں اللہ کے رسول نے کوانٹٹی بتا دی. جن چیزوں کی کوانٹٹی اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کوانٹٹی کے ساتھ لے لیں. باقی جہاں نہیں بتایا گیا اس میں اپنی پسند کی کوانٹٹی نام ہے اور آپ لگا لیں, یہ دین کے اندر نئی چیزیں نکالنا ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز تلاش کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, اس کی وہ چیز رد کی ہوئی ہے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لے. تو اپنے معاشرے کے اندر, لوگوں کے اندر آپ کو اس اویئرنیس کو پھیلانا ہے. اور اویئرنیس پھیلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ آپ کو انوائٹ کریں آپ یہ نہ کہیں میں مصروف ہوں, میرے سر میں درد ہے, مجھے بیٹی کو ٹیوشن سے لینے جانا ہے, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں, بلکہ واضح طور پر بتا دیجئے یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے تو میں اب اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالوں گی. آپ بھی اس چیز کو ایسے نہ کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی مشکل آ رہی ہے آپ اپنی طرف سے اس کی تسبیح کرتی رہیے. اور جب آپ تسبیح کرتے ہیں لا الہ الا انت انی کنتو سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو, کنتو کا مطلب ہے میں. اگر تیز پڑھتے پڑھتے کہہ دیا کنتا تو کیا مطلب ہوگا؟ نعوذ باللہ، اللہ تو ظالم ہے، کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے. اور جب ہم یہ اس طرح کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ذہن چل رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا میک اپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جیولری دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کراکری اس ماحول کے اندر لائی جاتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو تھیم سلیکٹ کی جاتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ذہن پھر اس وقت اس تسبیح کے پروننسیشن کے اوپر نہیں جاتا. انی کنتو ہے، بے شک میں ظالم ہوں. انی کنتا نہیں ہے، ایک زبر زیر پیش کی غلطی جو ہے وہ میننگز کو بدل دیتی ہے. انہوں نے یہ پڑھا، اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی. اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے بھائی، ظاہری بات ہے انہوں نے ایک دفعہ پڑھا تو ان کو بچا لیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی انہی کے طریقے پر چلنا چاہیے، انہی کے طریقے کو مجھے اور آپ کو فالو کرنا چاہیے. جب تڑپ کر دل کی پکار کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور دے گا جو میں اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. نبیوں کے راستے پر چلیں گے تو آپ کی اور میرے لیے آسانیاں آئیں گی، تنگیاں نہیں آئیں گی. خشوع اہم ہے، کسی بھی تسبیح کو پڑھتے ہوئے خشوع اہم ہے. آپ کو مشکل آئی ہے گھر میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تعداد فکس کیے بغیر آپ یہ کلمہ پڑھتی رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی سے اس مشکل کو دور کر دیں گے. اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو جھک کر دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی. ہم آج دعا کی روح سے غافل ہیں، ہم نے اللہ کو پہچان لیا مگر اللہ کے حق کو نہیں پہچانا. جھک کر اس کے ساتھ دعا کریں، اپنے آپ کو قرآن کے عمل میں لے کر آئیں، خشیت الہی میں لے کر آئیں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک انسان جو سفر کر کے جس کے پیر گرد آلود ہیں وہ حرم پہنچتا ہے، خانہ کعبہ پہنچتا ہے، اور وہ کپڑا پکڑ پکڑ کے، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ جو اس نے پہنا وہ حرام کا، جو اس نے کھایا وہ حرام کا، اللہ اس کی پکار کیسے سنے گا؟ تو اپنے گھروں کے اندر سے حرام کمائی کو بھی اگر ہم نکالیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، فَعَبُدُونِ پس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. کوئی عمل صالح کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عمل کا ارادہ، انٹینشن آپ کی، پھر اس عمل کے آپ کو انگریڈینٹس چاہیے کہ وہ آپ عمل کیسے کریں گے، اور تیسرا آپ اس کو فالو جب کریں گی تو اپنے انگریڈینٹ سے ریسیپی کو فالو کریں گی، تب آپ کا عمل صالح بنے گا. جیسے آپ کھانا پکاتی ہیں اسی طرح آپ کو اپنے عمل صالح کو بھی اللہ کے ہاں قابل قبول بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی. آپ مثال کے طور پر ارادہ کریں کہ آج میں بریانی بناؤں گی اور انگریڈینٹس ڈال دیں قورمے کے، اور توقع کریں کہ جو بن کر پتیلی میں سے نکلے گا وہ بریانی ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے پاستا کے انگریڈینٹس اوون میں ڈال دیے اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ میرا پیزا کب تیار ہوگا، میرا پیزا کب تیار ہوگا، پاستا جو ہے میرا وہ پیزا میں بدل جائے گا؟ نہیں. تو اللہ کے خاطر عمل کرنا خلوص کے ساتھ، نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، پھر جس طریقہ کار کو اپنانا وہ طریقہ کار سنت کے مطابق ہونا، اور عمل کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اس عاجزی کے ساتھ اس عمل کو کر جانا. اگر اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم سب کو جانا ہے. بتا دیا گیا، وہی معبود جن کو تم پوچھتے ہو، اور وہ معبود جنہوں نے خود چاہا کہ ان کو پوجا جائے، وہ معبود نہیں جن کی مرضی کے خلاف ان کو خدا بنا لیا گیا اور لوگوں نے ان کو پوجا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو اعلان برات کر دیں گے کہ اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا اس قوم کو کہ یہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے اس کیٹیگری پر لے کر آ جائیں. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی ہوگی. پھنکارے ماریں گے. ابھی پچھلے دنوں جو گرمی پڑ رہی تھی، اس گرمی میں آپ اگر بغیر اے سی کے کمرے میں تھے تو بالکل وہی حالت ہماری ہو رہی تھی، پھنکارے مارنے والی. اپنی سانس بھی گرم لگ رہی تھی، پنکھے کی ہوا لگ رہا تھا، ہیٹر کی ہوا چل رہی ہے. آپ بستر پر بیٹھے تو بستر گرم، آپ دیوار کو ہاتھ لگائیں تو دیوار گرم، اور ایسا لگ رہا تھا کمرے کے اندر ہیٹر آن کیا ہوا ہے. ایسی گرمی تھی. اور یہ کیا ٹیمپریچر تھا؟ میرا خیال ہے صرف 44 تک گیا ہے، 45-44 تک گیا ہے. اور جو ٹیمپریچر جہنم کا ہوگا کچھ ہمیں اندازہ ہے. اور کیا کہا کہ وہاں ان کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے. اتنا شور ہوگا جہنم کے اندر، اس لیے کہ ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو جو تکلیف مل رہی ہوگی اس کا شور ہوگا، جو جل رہے ہوں گے اس کا شور ہوگا، جو سکن کے اوپر تکلیف سینسیٹیوٹی محسوس ہو رہی ہوگی اس کے اوپر جو چیخو پکار ہوگی اس کا شور ہوگا. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. اللہ ہمیں ان سب میں شامل کرے. اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کنتم توعدون، تم سے وعدہ کیا جاتا رہتا تھا. بار بار وعدہ کیسے کیا جاتا تھا؟ تم جب جب قرآن پڑھتے تھے تمہیں وعدہ سنائی دیتا تھا. تم جب جب قرآن پر اپنا پڑھنے کے لیے اپنا فوکس رکھتے تھے تم کو اللہ کا ایک وعدہ مل جاتا تھا، رسول کا وعدہ مل جاتا تھا. اس لیے یہاں پر یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوا. یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب، وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. بتا دیا گیا، اور یہ بھی سائنس بتا چکی ہے اگر اس کو سائنٹیفک اینگل سے دیکھا جائے کہ یونیورس جو ہے وہ آج ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایک ٹائم آئے گا کانٹریکٹ ہوگی، اور جب کانٹریکٹ ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر چیزیں اوور لیپ کرنا شروع کر دیں گے. واللہ عالم قیامت کی علامت ہوگی کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح کوئی انتظام کیا جاتا ہے اور اس انتظام کو پھر اس کے بعد لپیٹ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہے. زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاندار بات کہہ دی گئی کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کس طرح سے؟ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام ہیں جو وہ کرے گا، وہ اپنے دن بھر کے معمولی کاموں کو نیک اعمال میں کنورٹ کر لے گا. اللہ کے نبی کی سنت وہ چیز ہے جو پیتل کو سونے میں کنورٹ کر دیتی ہے. وہی آپ کا اور میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، عام کام اگر سنت کے مطابق کریں گے، دعائیں پڑھ کر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ آپ کی اور میرے لیے اعمال صالحہ بن جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو یہ سب کام جو انسان کرے گا، چاہے بظاہر اپنی دنیاوی ضروریات اور خواہشات پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کو اس کے لیے باعث رحمت بنا دے گا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث رحمت بن کر آنا کائنات والوں کے لیے. ان سے کہو، میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ ہم کہیں بھلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم اپنا سر اطاعت جھکاتے ہیں. اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آوازیں بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں یہ نہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ تمہیں ٹائم بار دے رہا ہے تاکہ غلطیوں پر معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے اعمال کے اندر سنتوں کو شامل کر کے اپنے لیے ریشو پروپورشن عمل صالح کا جو ہے اس کو بڑھا لو. آخرکار رسول اللہ نے کہا, اے میرے رب, حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مددگار اور سہارا ہے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون, جو باتیں تم بناتے ہو, تصفون کا مطلب ہوتا ہے جو باتیں تم گھڑتے ہو. تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں جب مشکلات آتی ہوئی نظر آئیں, انبیاء کی جو دعائیں آتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کے لیے دنیا میں کام کرنا مشکل ہو رہا ہے, دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے, اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے, انبیاء کی بتائی ہوئی دعائیں اپنے عمل میں لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم کی دعا آپ کو اور مجھے مل جاتی ہے. ایک ایک زندگی گزارنے کا معمول آپ کا ہمیں مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پرانی تمام قوموں سے عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے والا بنائے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں اور اس کتاب کو کچھ کوالٹی ٹائم دے سکیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمائے, اور اللہ ہمیں اس جاتے ہوئے رمضان میں خوب عبادات کرنے والا بنائے, اور اللہ ہمیں جب اس رمضان سے نکالے تو اللہ ہمیں تمام گناہوں کو بخش کے اس رمضان سے نکالنا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آپ سے بار بار قرآن کی تعلیم کی بات ہوتی ہے کہ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں, اپنی زندگیوں میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں, اور آپ اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے اس طرح وقف کر سکتے ہیں. تو ایک کورس ہے, آپ کو سب کو اس کے بارے میں علم ہوگا, جو ہما نجم الحسن کراتی ہیں. ہفتے میں چار دن ہوتا ہے, منڈے ٹو تھرسڈے. یہ انشاءاللہ 17 نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور اپروکسیمیٹلی 18 منتھس کا ہوگا, اور اس میں ٹائمنگز آپ کے ہوں گے 8:55 سے 12:45 تک. ایک آپ سے ڈیڑھ پونے دو سال کا کورس ہے. زندگی میں ایک دفعہ ہمت کر کے آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں. کور ٹو کور قرآن ہے اس کے اندر. اس کے اندر عربک گرامر بھی ہے, اس کے اندر تجوید بھی ہے, قرآن کس طرح سے ٹھیک طرح سے پڑھا جا سکتا ہے, اس کے اندر سیرہ بھی ہے, اس کے اندر تزکیہ بھی ہے, عربک کیلیگرافی بھی ہے, ٹائم مینجمنٹ, سلیپ مینجمنٹ بھی ہے, اور بھی اس کے اندر جو کتابیں ہیں, جو فقہ کی کتابیں ہیں, کتاب الصلاح ہے, کتاب الطہارہ ہے, کتاب الصوم ہے, کتاب الحج ہے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ایک کمپریہنسو کورس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے. دیکھیں, ہم جب بار بار آپ لوگوں کو قرآن کی طرف آنے کا کہہ رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو آپشنز اویلیبل ہوں ہم وہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دیں. تو آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں, جو ہفتے میں چار دن نکال سکیں, کمٹمنٹ کر سکیں, تو اس کورس کو ضرور جوائن کریں. اس کے فلائرز میں یہاں رکھ رہی ہوں, آپ میں سے جس کو چاہیے ہو پلیز لے لیجئے, اور صدقہ جاریہ ہے, آگے پہنچا دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کورس کر چکی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے, یا کوئی آپ کے پاس پاسبلٹی نہیں بن رہی, تو اس کارڈ کو, اس فلائر کو لے کر اس کو آگے پہنچا دیجئے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.